تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سیدھے ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی فون نمبر 6370813۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور انفطر الصبر والسكع قيل هل تلك من علامة قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعجال للموت قبل النزول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستو، مولانا کی بات پر کچھ باتیں ذہن میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ رش صرف آپ لوگوں کے بات اس دل کے پکولے کھولے جا سکیں، جب اور لوگ بھی ہوں تو پھر آپ لوگوں کا احترام ضروری ہے، عزت نفس مشہور نہ، کہ میں چاہتا ہوں جب طلبہ سے بات ہو تو اس میں اور کوئی نہ انہیں سے بات ہو، پھر عام لوگ اس کو صحیح جگہ پہ رکھ نہیں سکتے، پھر وہ اصرار و تفریح کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس کا مجرم یا میں بنوں گا یا وہ بنے گی جو بلائیں گے۔ تو میری تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب طلبہ سے بات ہو تو اور کوئی نہیں سے بات، تو کچھ میری مضبوطیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سے اچانک ہی وقت نکالنا پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بس آج کا دن زور کا میرے پاس نکلتا ہے، تو میں اسی میں دوڑ لگائی اس بات عرض کر دیا۔ تو میں یہ اللہ کی ایک تقویمی سنت ہے، پھر چل ایام مطابق ہوتا رہنا وقت ایک سا نہ رہا ہے نہ رہے گا نہ رہ سکتا ہے، نظام کائنات ہے تغیر۔ وہ کیا تھی منطق میں؟ العالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ ایک حدیث جس کے ساتھ الحرب سجال بیننا و بینہم ینالون منا و ننال منہم، یہ عہد کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، تو ان دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، وقت ایک سا نہ رہا ہے نہ رہے گا، لیکن چونکہ اسباب کی دنیا ہے تو جب خیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں، جب شر انسانوں میں پھیلتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں، بن اسباب نظام نہیں چلتا۔ معراج پہ بلایا تو بیت المقدس تک تو سواری استعمال کی اور آگے بغیر سواری کے لے گئے، وہ رات تو وہیں کھڑا رہ گیا، وہ رات تو ساتھ نہیں گیا، تو کیا تکلف کی ضرورت تھی کہ مکہ سے بیت المقدس براق لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی، وہی جبریل ہی لے کے چلا جاتا۔ تو یہ اسباب کا جہان ہے، اور اسباب کے جہان میں اسباب خاتم الانبیاء کو بھی استعمال کرنا ہوں۔ آگے تو معجزہ ہی تھا کہ چلے گئے، تو وہی معجزہ مکہ سے فلسطین تک بھی ہو جاتا، لیکن اسباب کے جہان میں سبب کا استعمال کرنا ایک عام آدمی کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی خاتم الانبیاء کے لیے ضروری ہے، پھر اسباب کی صحت کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے، اگر اسباب صحیح استعمال نہ ہوں گے تو نبی کے ہوتے ہوئے بھی نتیجہ خلاف ہو جاتا ہے۔ بدر دلیل نہیں ہے، یاد رکھنا، بدر کا غزوہ دلیل نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نہیں بنا کرتا، معجزہ اظہار قوت کے لیے ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، یہ تو میں نے خود کیا کہ تمہیں بے خبری میں اٹھا کے باہر لے آیا، لیحق الحق ویبطل الباطل، بدر معجزہ ہے، بدر حجت اور دلیل نہیں ہے، اگر بدر دلیل اور حجت ہوتا تو خندق کھودنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، فرشتوں کے لشکر ہمارے ساتھ، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم خندق کھودیں، ادھر جبریل آئے گا، ادھر میکائیل آئے گا، بس ایک ہی حلے میں کافروں کا صفایا ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے خندق کھودنے کی؟ اور تین ہفتے مسلسل 6 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور خود اللہ کا نبی پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے اور پتھر توڑ رہے ہیں، اور صحابہ بھی لگے ہوئے اور شدید سردی ہے. میں نے کبھی مدینے میں سردی دیکھی نہ تھی، تو خندق کی لڑائی کی سردی کے جب میں واقعات پڑھتا تو مجھے خلجان ہوتا کہ سردی تو ہے نہیں، یہ کون سی سردی کا ذکر ہے؟ اس دفعہ سردی دیکھی حج میں، ایسی سرد ہوا کہ ہڈیوں میں اتر گئی، اتنی ٹھنڈی ہوا. پہلی دفعہ مجھے بدر کا خندق کے حالات سمجھ میں آئے اور خندق کی صورت حال سمجھ میں آئی، کیونکہ میں کوئی 20 برس سے جا رہا ہوں، کہیں کبھی نہیں دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ وہاں وہ ٹھنڈک دیکھی. اس دفعہ اللہ نے ہلکی سی جھلک دکھائی، پھر پتہ چلا کہ کیا حال تھا اس پر. وَإِذَابَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. سخت سردی. تو دیکھو خندق کھدوائی جا رہی ہے، بدر کو دلیل نہیں بن، یا رسول اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے خندق کھودنے کی؟ کوئی ایک صحابی تو کہتا، جیسے آج کے نوجوان کہتے ہیں بدر میں کیا تھا، آج نہیں ہے کیا؟ بدر جتنے کی تعداد کوئی نہیں ہے تبلیغ والوں کی ہیں. تو اس بدر کو سب سے پہلے صحابہ حجت بناتے، یا رسول اللہ ہم کو 313 اور ہم نے ان کو بنا کر دیا، ابھی تو ہم کبھی سر ہیں، 3000 ہیں، آپ کیوں ہمیں خندق کھدوا رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، بس ہم نمٹ لیں گے. اسباب کا جہاں رائے ضروری ہے، تو خیر اور شر فیصلے کو آسمان سے ہیں، اسباب زمین پر بنتے ہیں، فیصلہ اللہ کرتا ہے. ایم صلی اللہ علیہ وسلم جو چکی آج چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں روکوں تو روکے گی، تمہارے روکنے سے نہیں روک سکتے. میں اگر حالات کو بہتر کر دوں، کائنات کا سارا باطل مل کر اسے تم سے چھین نہیں سکتا. اسی مضمون کو دوسری طرح ما یسرح اللہ للناس من رحمۃ فلا منتقم، اگر اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے تو امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے یہودی روک لے گا، سبھی روک لیں گے. ما یسرح اللہ للناس من رحمۃ، اگر میں امت محمدیہ کے لیے دروازہ آج کھول دوں تو ہے کوئی اسے بند کرنے میں فلاں نہیں سکھا. وہ کھولے گا بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بند کر دے فلا مرسل لہو من بعد اور میں بند کر دوں کھل نہیں سکتا، پچھلے 200 سال سے بند ہے نہیں کھل رہا. کتنی طاقتوں، کتنی جہود، کتنے مخلصین. وہ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو ایمان کی بہار ہے، تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے کی انہوں نے تھوڑی سی تصویر اس میں پیش کی ہے، جب ایمان کی یوں لگتا تھا جیسے قرن اول کے لوگوں کی ارواح کہیں سے ان میں داخل ہو گئی. نہ مخلصین مومنین کی کمی کہ جنہوں نے جان نہ لگائی ہو، مال نہ لگایا ہو، اپنے آپ کو کھپایا نہ ہو. آیا امام شامل کا نام سنیں، کوئی کوئی مان ایسے جاتے تو جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے نا، تو ان کی جو دعا ہے نا ایسی دردناک تھی، سنے تو پتھر پگھل جائے. اور ایسا دشمن جس کو آج کی ریت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس نے بھی عزت اور احترام میں سر جھکایا اور ان سے کہا کہ آپ روس کے ساتھ ٹکر دی. جب 1917 میں لینن قابض جو ہے روس پر پھر اسلامی ریاستیں روبہ زوال تھیں اور والی بخارا کی قبر ایبٹ آباد میں ہے. والی بخارا کا حکمران اپنی تین بیویوں سمیت ایبٹ آباد میں مسجد میں ہے. مجھے بھی اچانک ہی پتا چلا کہ گزر رہے تھے چھوٹی سی پوچھاؤں کی قبریں کہاں ہے بھائی. کیا دیکھا تو والی بخارا کتبہ بھی دھندلا چکا تھا, صاف کر کے دیکھا والی بخارا تین بیویوں کے ساتھ. 1917 میں لینن جب اس کی کارل مارکس کی تعلیمات کو اپنانے میں اور وجود میں لانے میں کامیاب ہوا تو اس وقت پھر اسلامی سلطنتیں اور ریاستیں وہ آہستہ آہستہ گرتی گئیں تو اس میں شامل. تو انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا, یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کیا, تو ہی فیصلہ نہ بدلے تو ہم کیا کریں. یہ ان کی دعا میں ایک لفظ بتا رہا مطلب تو ہی فیصلہ نہ بدلے تو ہم کیا ہتھیار اٹھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں رہنا چاہیں گے, ہم جہاں آپ رہنا چاہیں گے ہم آپ کو نہیں پہنچائیں. تو مجھے مدینہ پہنچا دیں, تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, وہیں انتقال ہوا جنت البقیع میں دفن ہوئے. اب اللہ فیصلہ کر لے مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے. اللہ سے فیصلہ کروانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب پہ آنا اور اوروں کو لانا. ظاہری تدبیریں کر کر تھک گئے. صرف بر صغیر میں دیکھو, صرف بر صغیر تو 1757 میں پلاسی کی جنگ تھا اور لارڈ کلائیو جو انگریز فوج کا سالار تھا 3000 کا لشکر لے کر, 3000 اور سراج الدولہ کا لشکر 50000 پر سالار لشکر ملا ہوا تھا لارڈ کلائیو کے ساتھ. اوپر سے بارش آ گئی, میر مدن جو اس کا وفادار تھا وہ پہلے ہی حملے میں شہید ہو گیا. اوپر سے نظام چل رہے ہیں, جو وفادار تھا وہ پہلے حملے میں شہید ہو گیا, پیچھے سب کچھ میر جعفر کے قبضے میں. تو یہ تو ہم کہیں گے میر جعفر نے غداری کی, تو ایک آدمی کی غداری سے قومیں نہیں ڈوبا کرتی ہیں. ایک پھٹے کے ٹوٹ جانے سے سفینے کبھی نہیں ڈوبتے. ایک آدھ باز باندھ کے پھٹ جانے سے سفینہ نہیں ڈولتا, سفینے اسی وقت ڈولتے ہیں جب باز باندھ تار تار ہو جائیں. سترہ سو ستاون میں پیدل دریائے کاویری ایک بہت بڑا دریا ہے, گنگا جمنا کی طرف سندھ کی طرف بہت بڑا دریا ہے. اس میں طغیانی آتی ہے زبردست قسم کی, اس سال طغیانی نہیں آ رہی. مئی کا مہینہ گزر رہا ہے, اپریل کا مہینہ گزر رہا ہے, دریا نہیں چڑھ رہا, برف پگھل چکی ہے, پانی نہیں آ رہا ہے. جب اللہ نے پگھلائی نہیں ہے, اور 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان اپنے قلعے کی دیوار کے نیچے شہید ہوتا ہے. الزام لگ گیا میر صادق نے غداری کی, میں نے پہلے بتا دیا ایک پھٹے کا ٹوٹ میں جب سکینے میں ڈوب. کل وہ میر جعفر تھا, میر غلام علی لنگڑا تھا, انہوں نے غداری کی. تو وہ اس کی دیوار کے نیچے اور دریائے کاویری سو رہا ہے, انگریز کی فوج دریا پار کر کے دریا میں طغیانی اٹھتی تو ان کو اترنے میں دیر لگتی اور ٹیپو کو سنبھلنے کو موقع ملتا. طغیانی مؤخر ہوئی, انگریز کا لشکر پار ہوا, احساس نظام حیدرآباد دکن بھی شریک ہے، اس کے مرہٹے بھی شریک ہیں، اور ادھر سلطان شہید ہوا 4 مئی، اور ادھر دریا میں طغیانی آنا شروع ہوئی، وہ سارا دریا بکھر کے بہنے لگا. یہ 4 دن پہلے طوفان کیوں نہ آیا؟ یہ اپنے وقت سے مؤخر کیوں کر دیا گیا؟ تو وہ انگریز سالار نے کہا تھا ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے. پھر 1834 میں سیدہ میں شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں سو گئے. مٹی کوٹ تک پہنچانے والے مسلمان ہیں شیر سنگھ کو، شیر سنگھ سالار تھا سکھ لشکر کا، اسے مٹی کوٹ پہ پہنچانے والے مسلمان تھے. مٹی کوٹ اتنا اونچا ہے بالا کوٹ کے مقابلے میں، جسے آپ کا مینار کا آخری سر اور یہ زمین اتنا تھا. وہ لشکر پہاڑ اور سکھوں کا اتنی اونچائی پر تھا، تو اس کے نیچے شاہ صاحب کے لشکر سے 100 گنا بڑا لشکر ہوتا تو بھی وہ ختم ہو گیا. تو ایک تکمینی نظام چل رہا ہے خلاف خلاف ظاہری طور پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے برا کب چاہتا ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے برا کب چاہتا ہے؟ ہمارے تو ہر حال میں کامیابی ہے، اگر اللہ کی رضا میں موت آ رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، یا کامیابی ہو رہی ہے، یا فتح پا رہے ہیں، ہر حال میں ہم کامیاب ہیں. فتح کی سب سے ایک الگ چیز ہے، دنیا کی عزت ذلت ایک الگ چیز ہے، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جنگ آزادی کے نام پر ایک پورا منظم نظام بنا، اور میرٹھ کے مسلمانوں نے جلدی دکھائی، اور 2 مہینے پہلے ہی بکھر گئے. 2 مہینے کا وقفہ کر دیا جاتا تو جنرل بخت خان ساری وہ مسلمان جو باغی تھے ان سب کو منظم کر سکتا تھا، منظم کر کے ایک صحیح طریقے کے ساتھ قدم اٹھایا جا سکتا تھا. میرٹھ کے مسلمانوں نے ایک دم بغاوت کر، اور وہ جو 2 مہینے بعد ایک ترتیب سے کام چلنا تھا وہ 2 مہینے پہلے چلا. ہر طرف ہلا گلا ہو گیا، تو ہلا گلے کا نظام تو پھر منظم طاقتوں کے آگے نہیں چل سکتا. اب سارا باطل منظم ہے، ہمارے پاس ہلا گلا ہے، کوئی ادھر جان دے دیتا ہے، کوئی ادھر جان دے دیتا ہے، کوئی یہاں ختم ہو جاتا ہے، کوئی وہاں ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ سجھاتا کہ اب پچھلے محاذ سے کام کرو، تو ہندوستان میں وہ ہوتا جو قدرت میں ہوا. چند لوگوں کو اللہ نے سجھایا، اب حفاظتی اور دفاعی کام کرو، میدان میں لڑنے کا وقت نہیں ہے. تو 1864 میں مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھپر ڈال دیا. اس چھپر کے اندر کیا کیا گلشن بہار گلستان چھپے ہوئے تھے خود ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس چھپر کے اندر نیچے سے کتنی آہنی دیواریں کھڑی ہونے والی ہیں کہ جو 150 سال تک باطل کی ہر تدبیر کا مقابلہ کرتی رہی گی، کرتی رہی گی، کرتی رہی گی. تو میرے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو دوش نہ دو، اپنی کمیاں تلاش کرو. حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا. حکومتیں پہلے کب اسلام کی خدمت گزار رہے ہیں؟ عبد الملک ابن مروان اچھی سے بھی پہلے 74 75 ہجری میں ہی امیر المومنین کا اس کو جب یہ قرآن بیٹھا پڑ رہا تھا تو ایک شخص نے آ کر کہا نحنیوں کا بل خلافت سید امیر المومنین. مروان جب مرا خلافت کی وصیت اس کے لیے تھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے کہنے لگا ہاں تیرا تو بہنی و بہنی. حالانکہ ایسا شخص تھا ایک دفعہ ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا آپ لوگوں کے بعد کس سے رجوع کریں فتاوہ میں؟ تو فرمایا اس نوجوان کی طرف. عبد الملک ابن مروان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کس کی طرف؟ تو وہ قرآن بند کر کے کہنے لگا ہاں شراف و بہنی و بہنی. تو میرے بھائیو مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایسے اور لوگوں نے جگہ 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 ایک جھونپڑا بنایا, اللہ نے اس کو آئینی کلا بنایا اور اس حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا احسان ہوا کہ ساری تدبیروں کے باوجود یہاں اسلام محفوظ رہا. حکومت نہ رہی تو وہ کیا بات بڑی بات ہے, اسلام باقی رہا. پھر ایک اور پینترا بدلا گیا 1875 میں. چلو بھائی دنیا کا علم سیکھو تاکہ بڑے انسان بن جاؤ, اصل تو تھا الحاد پھیلانا, الحاد پھیلانا. یہ رخ بھی چلا وہ بھی ناکام ہو گیا. ایسا ناکام ہوا کہ ان کے بچے اب مدرسوں میں آنا شروع ہو گئے. جنید جمشید کے بچے قرآن کے حافظ بننے لگ گئے. یہ عجائب میں چلی ان هذا من اعاجز الزمن. عرفان ہاشمی اتنا مشہور اداکار وہ اقرا میں گیا اپنے بچے کو بیٹی کو حفظ کے داخلے کے لیے, انہوں نے انکار کر دیا تو دیکھو میں قیامت کے دن تمہیں پکڑوں گا. کہ یا اللہ ہم برے لوگ تھے, ہم نے اپنی اولاد کو چاہا کہ یہ صحیح راستے پر چلیں پر علم والوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا. تو ایسا ڈائریکٹ ان کو فوراً داخل کر اس کی بیٹی حافظ بن چکی. تو میرے بھائیو میرے عزیز و سب آپ پر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہے, اندھیرا ہے. اوپر والا فیصلہ تب کرتا ہے جو نیچے اسباب پیدا ہوتے ہیں. قصد اور خلق, قصد ہمارے ذمے ہے, خلق اس کے ذمے ہے. تو نیچے اسباب ان اسباب کو مہیا کر جس پر اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر جب اللہ فیصلہ بدلے گا تو اس کے آگے کون رک سکتا ہے؟ پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکا یا آگ ابراہیم کو جلا سکی یا پانی بنی اسرائیل کو ٹپو سکا؟ سنگلاخ چٹانوں میں کیا ماں بیٹا مر گئے یا پتھر چیر کے پانی نکال لیے گئے؟ يفعل الله ما يشاء مشيئة يهدي من يشاء ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ويفض الرزق لمن يشاء ويقدر يؤيد بنصره من يشاء ويختص برحمته من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اندھیرا ہے, اندھیرے کے دور کرنے کا ایک نظام ہے, وہ روشنی ہے. اندھیرا روشنی سے جائے گا ویسے نہیں جائے گا. اور اس کائنات کی اصل نہیں اندھیرا ہی ہے. ایک آیت اشارہ کرتی ہے آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس وقت سے ہم دن کی کھال کو کھینچتے ہیں تو سارے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جانور سے تشبیہ, کیونکہ سلخ کھال کے کھینچنے کا نام ہے, سلخ سلخ کھال کھینچنے کو کہتے ہیں. اور کہ کھال کھینچنے کا سلخ تو کھال کہاں ہے, جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کو جانور سے تشبیہ دی ہے اس پر کھال چڑھائی ہے. کھال اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اندر کا سب کچھ باہر آ جاتا ہے. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات کی اصل اندھیرا ہے اوپر میں نے روشنی کی کھال چڑھائی ہے، جب میں اتارتا ہوں تو نیچے سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے۔ تو کائنات کی اصل ہے اندھیرا، اندھیرے کا علاج روشنی ہے، اندھیرے کا علاج ڈنڈا کوئی نہیں، نعرے بازی کوئی نہیں، جلسہ جلوس کوئی نہیں، اندھیرے کا علاج روشنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہان کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تو سورج بنا دیا، دو نور بنا دیے، ایک اندر ایک باہر، اندر آنکھوں کا نور ہے، باہر سورج کا نور ہے، یہ دو نور ملتے ہیں تو ملتان کا راستہ ملتا چلا گیا اور ہم خیر المدارس پہنچ گئے۔ دونوں میں سے ایک نہ ہو تو راستہ بند ہو جائے گا، آسمان کا نور نہ ہو تو آنکھیں ہو کر دیکھنے کے قابل نہیں، آنکھوں کا نور نہ ہو تو آسمانی نور کے ہوتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں۔ دو نور کا ملنا ضروری ہے گھر کا راستہ جاننے کے لیے، رام کو رسی میں فرق کرنے چلنے کے لیے، سونے اور پتھر میں فرق کرنے کے لیے، ماں اور بیٹی میں تمیز کرنے کے لیے، بھائی اور پڑوسی میں فرق کرنے کے لیے، دو آسمان کا سورج اور آنکھوں کا نور، یہ اللہ نے مفت دے دیا۔ ہماری آنکھ میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہیں، 13 کروڑ، اور دوسری آنکھ میں 13 کروڑ، 26 کروڑ، اس میں سے 6 کروڑ بلب ایسے ہیں جو رنگ بتاتے ہیں، رنگ، یہ سفید ہے، یہ سبز ہے، کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ بجا دیں 6 لاکھ بلب ایسے ہیں، 6 لاکھ جو رنگ بتا، اگر وہ بند کر دے تو ہر سارا جہان سفید ہو جائے۔ یہ 26 کروڑ بلب کے پیچھے تار ہیں، تار، وہ تار ہیں، کوئی 13 لاکھ تارے ہیں، 13 لاکھ تارے ہیں، 26 کروڑ بلب کو چلانے کے لیے پیچھے 13 لاکھ تاروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ 13 لاکھ تارے 1.4 ملی میٹر میں چلنے گزاری، ملی میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کمزور آنکھ والا تو سینٹی میٹر نہیں دیکھ سکتا، تو ملی میٹر کہاں سے دیکھے گا، 1.4 ملی میٹر کے اندر سے 13 لاکھ تارے نکل رہی ہیں، اور کوئی تار آپس میں نہیں ٹکراتی، اگر ٹکرانے شروع ہو جائیں تو ہر شہر میں الٹی نظر آئیں گی۔ کوئی بلب نہیں، مفت مل جائے گا، مفت مل جائے، یہ آنکھیں دے دی ہیں، نظریں جھکا لو، نظریں اٹھا لو، بے حیا نظر بن جائے، حیا دار نظر بن جائے، دیکھنے والا غافل نے نظام آپ کو دے دیا ہے۔ اعلم فقنت الاعین وما تخفی الصدور، ایک آسمان کا سورج ہے جو پچھلے کروڑوں سال سے ہر سیکنڈ میں اتنی آگ برسا رہا ہے، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی آگ پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی آگ ہر سیکنڈ میں کروڑوں سال سے برسا رہا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ایک گیس اس کا نام ہے ہیلیم، وہ ایک سیکنڈ کے اندر بدلتی ہے نائٹروجن گیس، ہائیڈروجن گیس، 14 ارب ٹن، 14 ارب ٹن، 1 ٹن 28 من کا، تو 14 ارب کو 28 سے ضرب دو تو پھر وہ منوں کی شکل میں نکل آئے گا۔ 14 ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں دھماکے کے ساتھ ہائیڈروجن گیس میں بدلتی ہے، تو وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن گیس میں بدلتی ہے۔ کر رہا ہوں، دو نور اللہ نے دے دیے، دنیا کا اندھیرا دور کر دیا، دلوں کے اندھیرے سے دور کرنے کے لیے بھی دو نور ہیں۔ ہاں، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يرقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت النور، اس پر امام غزالی کا پورا ایک رسالہ ہے، اور ابن القیم رحمۃ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں اس کو کھولا ہے، اس کو بیان کیا ہے آسان لفظوں کے ساتھ. تو یہ آیت النور میں دنیا کے باطل کے اندھیروں کے چھٹنے کا نظام چھپا ہوا ہے. باطل کا اندھیرا، رات کا اندھیرا سورج آیا، کفر کا اندھیرا قرآن آیا. دو نور ہیں، ایک باہر ہے ایک اندر ہے. باہر قرآن کا نور ہے، اندر ایمان کا نور ہے. یہ دو نور جب جمع ہوں گے تو صرف باطل کے اندھیرے پھٹتے چلے جائیں گے اور کفر مٹتا چلا جائے گا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر، پھر باطل چھٹتا چلا جائے گا. یہ دو نور میرے عزیزو مجھے آپ کو حاصل کرنے ہیں. جس میں اللہ نے مجھے آپ کو لگایا ہے، جس میں اللہ نے مجھے آپ کو لگایا ہے، اندھیرا جتنا شدید ہوتا ہے نور کی اتنی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اس مسجد کو جگمگانے کے لیے 2-4-10 کیوبیں کافی ہیں. جب سارا عالم اندھیرے میں ڈوب چکا ہو تو کتنے چراغوں کی ضرورت ہے اور کتنے سورج کی ضرورت ہے، کتنی روشنیوں کی ضرورت ہے. انسانیت معذور ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. اور جو ہم جانتے ہیں، اے ہمارے پاس نور بڑا تھوڑا ہے، روشنی بڑی تھوڑی ہے کہ جس سے ہم چلتے اور لوگوں کو چلاتے. تو اصل میرے بھائیو اپنے اندر اسباب تلاش کرو، کہیں ہمارے اندر نہ ذوق آ چکا ہو، کہ ہمارے اپنے اندر اس علم کی ناقدری نہ پیدا ہو چکی. کیونکہ بیماریاں تو ہر وقت حملہ کرتی ہیں، بیماریاں تو ہر وقت حملہ آور ہوتی ہیں. کب کامیاب ہوتی ہیں؟ جب اندر کا دفاعی نظام خراب ہو جاتا ہے. جب سے باطل آیا ہے، جب سے نظام چلا ہے کفر کا، وہ حق کے پیچھے پیچھے ہے. لیکن وہ کامیاب کب ہوتے ہیں؟ جب حق کے اپنے اندر، حق والوں میں، حق میں تو کبھی ذوق نہیں آتا، جب حق والوں میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفْرُوا السُّفْلَى، آگے ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اس کو جعلہ کے نیچے نہیں لائے، واؤ اس کی نافیہ ہے، واؤ اس کی نافیہ ہے. اور اس کو الگ کیا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہی ہے، اس کو الگ ذکر کیا ہے. ہم نے کلمہ کفر کو پست کر دیا. اور پچھلی عبارت سے یوں ہوتا اور کلمہ اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ پست ہوتا ہی نہیں. تم کلمے والے پست ہوتے ہو، کلمہ اللہ کبھی نہیں پست ہوتا. اس لیے اللہ اس کو جعلہ کے نیچے نہیں لائے، واؤ اس کی نافیہ کے ساتھ اس کو الگ ذکر کر کے فرمایا. اور اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، حصر کے ساتھ، وہ تو بلند ہی ہے، وہ تو بلند ہی رہتا ہے. تم کلمے والے کبھی پست ہو گے، کبھی بلند ہو گے، کبھی اونچے ہو گے، کبھی نیچے ہو گے، لیکن کلمہ اللہ نعوذ باللہ کوئی وہ کلمہ نہیں ہے کہ جو پست بھی ہوتا اور بلند بھی ہوتا ہو. اللہ پاک کی ذات کے لیے عیب ہے کہ پست اور پھر اونچا کر دیا جائے. یہ کلمہ کفر ہے، کبھی اونچا ہو جاتا ہے، کبھی نیچا ہو جاتا ہے. اہل حق جب کلمے کی قدر کرتے ہیں تو یہ اونچے ہو جاتے ہیں. کلمہ اللہ پہلے ہی اونچا ہے، اہل حق جب اپنے ہی علم کی ناقدری کرتے ہیں تو یہ نیچے ہو جاتے ہیں، اور کلمہ کفر پھر اس وقت اونچا نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ ہر حال میں کلمۃ اللہ وہ ہر حال میں علیا ہی ہے. ہم اپنی طرف غور کریں کہ ہمارے اندر تو کہیں کمی کوئی نہیں آ گئی، کیونکہ امت کو جب بھی گرداب میں پھنسی ہے تو اس کو روشنیوں نے اس کو آسرا دیا، اس امت کو نکالا. اس امت کو دیکھو، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. زیادہ نا امید ہونے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ نے کلمہ حق کو باقی رکھنا ہے تو کلمہ حق انسانوں کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے. جب رات اندھیری ہوتی ہے اور مکھیاں تھک جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ادھر سے سحر کی سفیدی کو ظاہر فرمانا شروع کر دیتا ہے. یہی قدرت کا دستور ہے، یہی سنت الہیہ ہے اس کائنات کے اندر. اگرچہ اندھیرا نظر آ رہا ہے اور گھٹائیں بڑی گھٹا روپ ہیں، لیکن ان میں سے کہیں نہ کہیں سے کرن نمودار ہونے والی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ نظام اللہ کا چلنے والا ہے. اسباب کی دنیا ہے میرے عزیزو، ہم اپنے اندر غور کریں. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت ہے. حکومتیں تو آج مامور رشید عباسی حکمران، کتنا بڑا فتنہ لے کر آیا؟ دوسری صدی 232 ہجری میں، 132 ہجری میں بنو امیہ نے جنگ ہاری اور بنو عباس اقتدار پر آئے، اور اس 132 کے بعد کوئی تقریباً کوئی 40 سال کے بعد مامون کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. 19 برس ہیں، 4 سال صفاح کے، 19 برس منصور کے، 10 سال اس کے بیٹے مہدی کے، 1 سال ہادی کا، 20 سال اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی ہارون کے، اور اس کے بعد امین کا 1 سال ہے، اس کے بعد مامون ہے. تو تقریباً یوں سمجھو کہ 180 ہجری کے قریب، 180 ہجری، یہ بھی دوسری صدی ہے، مامون الرشید نے خلق قرآن پر کیا کیا ستم نہ توڑا اور کیا کیا ظلم نہ ڈھائے، اور کتنے بڑے بڑے اہل حق بند کی صورتوں کا شکار ہوئے، شہید ہوئے، قتل ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمت صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انہوں نے پھر امت کو اندھیرے سے نکالا اور روشنی کے لاشے کھڑا کر دیا. انہوں نے کوئی صبر کیا، دلائل کے ساتھ معتزلہ کا رد کیا. معتصم ان پڑھ آدمی تھا، معتصم ان پڑھ آدمی ایسا طاقتور تھا، دو انگلیوں سے آدمی کی ہڈی توڑ دیتا، ایسے پکڑ کے ہاتھ توڑ دیا کرتا تھا، اتنا طاقتور ان دو انگلیوں سے، یوں کر کے اس زمانے کے آدمی اسی کے لحاظ سے مضبوط ہیں، ایسے کر کے ہڈیاں توڑ دیتا تھا. 48 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. تو جب مرنے لگا کہ میں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا تو میں اتنا ظلم کبھی نہ کرتا، لیکن اب تو تیر نکل گیا کمان سے. تو چاروں طرف ظلم چھا چکی ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے 60 برس سے آگے جا چکا ہے، اور ساری امت کی کشتی ڈاماڈول ہے، وہ اپنی پیٹھ پہ کوڑے کھاتا ہے، بغاوت نہیں کرتا ہے، کوئی جلسہ نہیں کرتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالتا ہے، کوئی تحریک نہیں چلاتا ہے، وہ حق کے دلائل پیش کرتا ہے، حق کے دلائل کے سامنے باطل خود بخود مان پڑتا چلا جاتا ہے. اور مامون کی قاہرانہ سلطنت اور معتصم کی جابرانہ طاقت اور قوت ساری کی ساری اس بوڑھے کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو رہی ہے، اور ساری دنیا سے لوگ بغداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھو کیا ہوگا. روزانہ بشر مریسی اس کا مقتدی تھا، ابتدائی مفتی تھا، اور احمد بن ابی داود، ادھر احمد بن حنبل، ادھر احمد بن ابی داود، دونوں طرف احمدان اکٹھے ہو چکے ہیں، ادھر باطل کی طرف احمد ہے، ادھر حق کی طرف احمد ہے، اور 3 دن سے مناظرہ چل رہا ہے معتصم کے دربار میں، اور وہ عقلی دلیلیں لاتے ہیں، یہ نقلی دلیل سے اس کو کاٹتے ہیں، وہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، یہ نقلی دلائل پیش کرتے ہیں. 3 دن میں جب عاجز ہو گئے تو آج 4th دن آ رہا ہے، اور امام صاحب فرمانے لگے کہ مجھے یقین تھا کہ آج میں قتل کر دیا جاؤں گا. جب مجھے جیل سے نکال کے لا رہے تھے تو میرے جی میں آ رہا تھا، بوڑھا آدمی ہوں میں، ان کی کہاں تاب لا سکوں، تو میں اللہ کی رخصت پہ عمل کیوں نہ کروں، اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو میں اللہ کی رخصت پہ عمل کیوں نہ کروں. کہیں سوچوں میں غلطان پیشہ کہ ایک دم ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آیا، کہنے لگا احمد احمد اب تعارفوں نہیں اللہ، اور مجھے جانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا انا ابو الحیثم، انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، ابو الحیثم بغداد کا سب سے بڑا چور، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو. دیکھو میں بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے باطل کو نہیں چھوڑا، کہیں تو حق نہ چھوڑ جائے. اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو گیا ہوگا، کیونکہ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ابو الحیثم کی بات نے میرے اندر روح بھر، میرے جذبات زندہ ہو گئے اور میں مرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب جب کبھی یاد آتا لگا رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم شروع ہو جایا کرتے تھے. میں نے کہا ان کی تو تراہم جو ہے نا وہی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا. احمد بن ابی داؤد نے کہا کہ یہ واجب القتل ہو چکا ہے، اب اسے قتل کر دیا جائے. تو معتصم نے کہا کوئی ہے جو اس کو کم سے کم کوڑوں میں ختم کر دے؟ تو ایک حبشی نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لے وہ مر جاتے. تو اس نے کہا تو آج کرتا اتارا گیا، کوڑے لگانے شروع ہوئے. ایسے اس کے بارے میں بات ہے کہ وہ ہاتھی کو بھی 10 کوڑے مارتا تھا نا تو ہاتھی گر جاتا تھا، ایسا ایسی بلا تھا وہ. اس زمانے میں طاقت بہت زیادہ تھی لوگوں کی. 20 کوڑے ہو چکے ہیں جسم سے گوٹیاں گر رہی ہیں, غشی تاری ہونا شروع ہوئی, کھل گیا تہمت, کھلا تو گیا اللہ میرا سطر باقی رہے, تو جہاں کھلا تھا وہیں معلق ہو کے رہ گیا, نیچے نہیں گرا. تو احمد بن ابی داؤد تخت سے نیچے اترا اور امام صاحب کے کان میں کہنے لگا, امام قریب ہو کر, اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو انہوں نے جواب میں فرمایا, اب بھی اگر تو کہہ دے کہ یہ کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اور بے ہوش ہو کے گر گئے. 30 کوڑے لگے, 30. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا. کہ احمد تو نے کوڑے کس لیے کھائے؟ کہ اللہ تیرے لیے کھائے. اچھا چل میں اپنے چہرے کو تیرے لیے حلال کرتا ہوں, کیا مت تک میرا دیدار کرتا رہے. اندھیرے روشنی سے مٹتے ہیں, ناروں سے نہیں, تقریروں سے نہیں. تم بچے ہو, مجھے دکھ درد یہ کہ وسعت نظر بھی نہیں ہے نا, درسی کتابوں میں بھی پوری مہارت نہیں, چلو انہیں میں مہارت ہوتی, اس میں بھی مہارت نہیں. لاشعور میں تم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہو, تو تمہارے ساتھ ایک لیبل لگ جاتا ہے ایک مدرسے کا, دینی تعلیم کا, تو لاشعور یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں, حالانکہ پڑھا ہوا کوئی نہیں ہے. فقہ میں ایک کتاب پڑھی ہدایت, قدوری سے شروع کیا, کنز ویسے ہی فقہ کی کتاب نہیں ہے, وہ تو پہیلیوں کی کتاب, اور اس کے بعد شرح وقایہ اور ہدایہ, تین کتابیں پڑھی, اور وہ بھی اس طرح پڑھی کہ کسی ایک مسئلہ کے بارے میں تم تحقیق سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس قول پہ فتویٰ ہے. اصول فقہ میں نور الانوار پڑھی, وہ منطقی طرز پر لکھی ہوئی شرح ہے جس کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیتی ہے. دوسرا اصول فقہ عربی کی فہم کے بغیر بیکار ہے پڑھانا. اصول فقہ خالصتاً تعبیرات کا علم ہے, اور تعبیرات لغت کا علم ہے, اور لغت ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جاتی, صرف ضرب یضرب و ضربن پر گزارا ہوتا ہے. شرح جانی فلسفہ ناو ہے, نہ کہ ناو, شرح جانی اچھی کتاب ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی استعداد بہت اعلیٰ بن چکی ہو, جس استعداد کے دورانی میں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں وہ تو ان کو ان کے اوپر سے گزر جانے والی چیز. من للابتداء اتنی تو بات تھی, اس کو اتنا پیچیدہ کیا, اتنا پیچیدہ کیا کہ حافظ المعصول اور اس پر مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 400 صفحے کی کتاب لکھی. من للنحو کی بات صرف اتنی ہے, من للابتداء بات ختم. اب اس کو اتنا پیچیدہ, اتنا پیچیدہ کہ نحو تو آئینہ اور حاصل معصول میں اٹک گئے. کتنا اس پہ زور لگتا ہے, نحو تو نہ ہوئی نا, فلسفہ نحو ہے, اور فلسفہ جو ہوتا ہے وہ منتہی طلبہ کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی فن کا فلسفہ ان بچوں کے لیے, ان طلبہ کے لیے ہوتا ہے جو اس فن میں ایک مہارت حاصل کر چکے ہوں, مناسبت پیدا کر چکے ہوں, اس کے بعد ان کو اس فن کے, جیسے مختصر المعانی ہے یہ بلاغت کی کتاب نہیں, یہ فلسفہ بلاغت کی کتاب. اور مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے, بھائی چلو پہلے قدوری پڑھائی, اس کے بعد کنز پڑھائی, پھر شرح وقایہ پڑھائی, پھر ہدایہ پڑھائی, پھر اس کے بعد کوئی بچہ تخصص میں چلا گیا, ایک درجہ بدل گیا, لیکن بلاغت پر اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ ایک دم منتہی کتاب ہاتھ میں پکڑا دی, ایک دم بیچ میں بلاغت سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے, اس کے قواعد سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے, اور اس کی تمرین کروائی جاتی, جیسے سرپنا اس کی تمرین کروائی, اس کے بعد چلتے 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 جب وہ اصول بلاغت کو, فن بلاغت کو سمجھنے لگ جاتے تو پھر جا کر وہ مختصر معنی پڑھتے تو ان کو بہت نفع ہوتا. اب کوئی نہیں ہوتا, کہ نہ پڑھنے والے کو پتا ہے نہ پڑھانے والے. اکثر پڑھانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. حدیث میں دورہ ہوتا ہے, پیچھے آدھے سوئے ہوتے ہیں آدھے جاگتے ہوتے ہیں, استاد تقریر کر رہا ہوتا ہے, چند حدیثوں پر بحث ہوتی ہے, بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو تعمق جس کو کہتے ہیں نا, تعمق گہرائی, وہ نہیں ہے مطالعہ, کوئی نہیں مطالعہ بعد مفعلہ ہے, جانبین کا فعل ہے. کتاب تجھے کچھ دے رہی ہو, تم کچھ کتاب سے لے رہے ہو, اس کو مطالعہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو میں ایک مدرسے میں گیا تو مطالعے کا وقت تھا, تو بچے مطالعہ کر رہے تھے, کسی ایک لڑکے کے پاس لغت کی کتاب نہیں تھی. میں نے کہا یہ سی بغیر بیٹھے ہیں سارے, جن کو ایک کے پاس بھی لغت کی کتاب نہیں, کیسے یہ حل کر سکتے ہیں؟ وہ کتنے بچے ہیں جن کو لغت دیکھنی نہیں آتی, لفظ کیسے نکالیں لغت میں سے نہیں آتا. تو میرا ریزو اپنے اندر بھی دیکھو, کہیں اپنے اندر نہ کوئی خرابی آ جائے. تو چونکہ یہ ہمارے بڑوں نے ان کتابوں کو جان لگا کے پڑھا اور ان کی بنیاد بنی, پھر انہوں نے مطالعے میں توسع اختیار کیا, تو لوگوں کے لیے قدوہ بنے. ہماری بنیاد بھی نہیں بن رہی, توسع بھی نہ رہا, تو ہم خود صاحب بصیرت ہونے کی بجائے ہم نابینا بن کے چل رہے ہیں. تو کہیں کہ نور لاؤ, اس کے بغیر اندھیرے نہ چھٹیں گے, روشنی نہ لاؤ کہیں سے, اس کے بغیر اندھیرے دور نہیں آ سکتے. ان ساری ظلمتوں کا علاج ایک ہے, ہمارے اندر روشنی ہو, ہمارے اندر روشنی ہو. کمشکات انفیہا مصباحا المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دہری, سینہ تمہارا روشن ہو تاکشے کی رخ کی طرح, اس میں ایک چراغ ہو ایمان کا, وہ چراغ پانوس میں ہو دل کے پانوس میں, اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالو قرآن کا, تو تم جو ادوا کے تشریح ہو دیکھو مشکات ساخ زجاجہ کوکب شجرت مبارکہ زیتونہ, یہ سارے ادوا کے تشریح دیکھو, پھر اس کے ساتھ جوڑو جو اللہ تعالیٰ خوبصورت طریقے سے آپ کو علم کی روشنی کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا سینہ ایک ساخے کی طرح ہے, اس میں ایک چراغ ہے ایمان کا, وہ ایمان کا چراغ چھپا ہوا ہے فانوس میں جو تمہارا دل ہے. جیسے یہ فانوس ہے اس کے اندر بلب ہے, فانوس کا کام ہوتا ہے روشنی کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دینا, تو وہ جیسے مسجد نبوی کا ایک ایک فانوس پانچ پانچ لاکھ ریال کا ہے, یعنی اسی اسی لاکھ کا صرف ایک فانوس بنا, یہاں اسی لاکھ میں گھر بن جاتا ہے وہاں اسی لاکھ میں صرف ایک فانوس, وہاں پچاسوں فانوس وہاں لٹکے ہوئے ہیں. تو دل ہے فانوس کی طرح, اس میں ایمان ہے چراغ کی طرح, اور وہ سینہ ہے تاکشے کی طرح, چراغ بھی آ گیا فانوس بھی آ گیا تاکشہ بھی آ گیا, جلانے کے لیے تیل چاہیے, وہ زیتون کے درخت سے نکالو. وہ زیتون کا درخت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے, اسے وہاں سے نکالو اور اسے ڈالو دل کے اندر ایمان کے چراغ میں, پھر اس کو اب اس کو آنچ دکھاؤ, اس کو تیلی دکھاؤ, عمل کی تقوی کی صفات علم کی صفات ایمان کی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. ہے ہے کون ہے اولو الالباب؟ جاننے نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اولو الالباب ہی اصل ہیں سمجھدار. وہ کون ہیں؟ علم والے ہی ہیں سمجھدار. وہ کون ہیں جن کے پاس خیر المدارس کی سند ہو؟ نہیں نہیں, الذین یوفون بعہد اللہ. علم والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, جو عہد اللہ سے وعدے عہد کو نبھاتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق, جو لوگوں سے عہد و پیمان کو بھی نبھاتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق, دو, والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, جو صلہ رحمی کرتے ہیں، تین وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چار وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ جو آخرت کے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ جو صبر کرتے ہیں، چھ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، سات جب طلبہ کو جماعت کے نکل جانے کا رنجنا رہا، جب طلبہ کو نماز کے قضا ہو جانے کا بھی رنج نہ رہا، تو اب حکومت سے کیا گلہ کریں؟ کتنے بچے ہیں فجر کی نماز قضا، چلو بھائی لیٹ ہی پڑھ لیں، قضا اور رنج ہی کوئی نہیں، ہائے جس آسمان نے زمین پہ انسان ایسے دیکھے ہوں جو فرشتوں سے بھی زیادہ ہوں، وہ آج کیا کچھ بیسا ہوگا، اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، آج جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، تو یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے اچھائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبۃ الدار جنات عدن وہ گئے جنت الفردوس میں، یدخلونہا جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری جنت امر کن سے بنائی، کونی فکانت، جنت الفردوس کے بنانے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن خلق جنت عدن بیدہ پھر اسے سر بمہر کیا، کسی کو نہیں دکھایا، جنت پانچ دفعہ اللہ اسے کھولتا ہے اور اسے روزانہ پانچ دفعہ حکم دیتا ہے، ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، خوشبودار ہو جا، یہ دنیا میں ہدایت کے چراغ ہیں، اولئک هم مصابیح الہدى ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاقصیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من کل غبراء مظلما وہ لوگ لا اشار الیہم بالاصابع ہاں ذی ثمرین مدفوع بالابواب لا يشار الیہ بالاصابع لو اقسم علی اللہ لابره وہ لوگ تھے جو ہدایت کے چراغ بنے، کسی محفل میں آئیں کوئی انہیں قریب نہ بٹھائے، کہیں سے اٹھ کے چلے جائیں کوئی ان کی کمی نہ محسوس کرے، پر یہی ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں، جدھر سے گزرے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، جہاں گئے اندھیرے بھاگ گئے، جہاں سے گزرے اندھیرے چھٹ گئے، خود بھی روشن اوروں کو بھی روشن کیا، ایسے لوگ جب تک ہم نہیں پیدا کرتے اس وقت تک اللہ کا نظام نہیں بدلے گا، قربانی کوئی تھوڑی نہیں ہوئی، بہت ہوئی ہے، لیکن اسباب کا جہان ہے، صحت کے ساتھ قربانی کرنا، اسباب کی رعایت کے ساتھ قدم کو اٹھانا، یہ صفات ہیں جو اولو الالباب کی، اہل علم کی نو صفات بیان کی، یوفون بعہد اللہ اللہ کے وعدے میں سچے، اللہ کے عہد و پیمان میں سچے، لا ينقضون الميثاق لوگوں کے عہد و پیمان میں سچے، یصلون ما امر اللہ به ان یوصل صلہ رحمی میں اعلیٰ درجے کے، تم تو جب گھروں میں جاتے ہو تو مولوی بن کے جاتے ہو، بیٹے بن کے تو جاتے ہی نہیں ہو، ماؤں کو بھی حکم سناتے ہو، باپ کو بھی حکم سناتے ہو، ماں باپ کو بھی مولوی بن کے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، اللہ کے نبی جنت میں گئے، آپ نے تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کہا یہ نعمان بن حارثہ ہے، نعمان بن حارثہ مدینے میں آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے، کہ ماں کے فرما بردار ہیں، سر کیسے فرما بردار تھے، ماں کے لیے سالن خود پکاتے، روٹی خود پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے ماں کے منہ میں خود ڈالتے، پھر ان کے کپڑے دھوتے، ان کو تیل لگاتے، ان کی کنگھی کہتے، ان کی جوئیں نکالتے، ماں کوئی کام کہتی سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ ماں سے پوچھتے نہیں تھے، اما جی کیا کہا، بیوی کو باہر نکل کے بلا کر کہتے اما کیا کہہ رہی، خود نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، اس خدمت نے آواز جنت میں پہنچائی، آپ نے فرمایا حضرت عمر سے ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا قویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرم، اس کو برف کی بیماری ہوئی ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، ایک دھبا ہتھیلی کے برابر باقی اس کے جسم پر باقی ہوگا، جب آئے تو اس کے لیے اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تب کیوں یا رسول اللہ، کا ماں کی اس نے بڑی خدمت کی، بار خیر التابعین کا لقب پایا، اہل مدینہ کے نزدیک سعید بن مسیب افضل التابعین، اور اہل بصرہ کے نزدیک حسن بصری افضل التابعین، اہل کوفہ کے نزدیک اویس قرنی افضل التابعین ہیں۔ ایک حدیث وہ جاتی ہے ان کی تائید میں، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ خیر التابعین، آپ نے فرمایا خیر التابعین ہوگا اویس، اور وجہ کیا ہوگی؟ ماں کی خدمت۔ تو حضرت عمر کے زمانے خلافت میں وہ پہنچے تو حضرت عمر ہر یمنی قافلے سے پوچھا کرتے تھے، تو اس دفعہ آپ نے کہا بھائی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو کھڑے ہو گئے، تمہارا قبیلہ مراد ہے کا جی، اس کی شاہ کرن میں سے ہوگا؟ جی ہاں۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ تو میں کیسے کروں؟ آپ امیر المومنین صحابی، میں کیسے دعا کروں؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دعا کرو، یسلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ میں جب گھر آتا تھا میں اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا، حالانکہ نوکر دبانے والے، کام کرنے والے، لیکن میں نوکروں کو ہٹا کے خود اپنے باپ کو تیل لگا کر مٹھیاں برتا، تو وہ اتنی دعائیں دیتے تھے، ان کے اندر سے دعائیں نکلتی۔ یسلون ما امر اللہ به ان یوصل، صلہ رحمی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کی خشیت، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کا خوف۔ ہے صبر الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبر واقاموا الصلاة نماز وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، خرچ انفاق، ويدرؤون بالحسنة السيئة، برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے، یہ ہیں علماء حق۔ تو میرا عزیزو، یہ تلاش کرو کہ ہمارے اندر تو نہیں کوئی ایسی چیز آ گئی جس سے علم کی ناقدری ہو رہی ہو، عمل چھوٹ رہا ہو، جس کی وجہ سے باہر کے جراثیم حملہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں، ورنہ تو ہر دور میں فتنوں سے امت کو نکالنے کا کام اللہ نے علم والوں سے لیا ہے، بادشاہوں سے نہیں، علم والوں سے لیا ہے۔ وہ ہدایت کے چراغ بنے ہیں ہر دور میں۔ کوئی بادشاہ آیا خدمت گزار دین کا، اور بہت سے آئے دیندار، لیکن دین کی خدمت کرنے والے تو علم والے تھے، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ایسے بننے کی ضرورت ہے، اس طرح کوئی مانگو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام چلا دے۔ ممالک مصر بہت سوا 300 سال حکومت کی انہوں نے، تو عز الدین بن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم گزرے، سلطان العلماء کا لقب پایا، اصول فقہ میں انہوں نے ایک ایسا فن پر قلم اٹھایا جس پر 700 سال میں کسی نے نہیں اٹھایا تھا، پہلے شخص جنہوں نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا، اس کے بعد جتنے نے اٹھایا ان کے اتباع میں اٹھایا، جتنے نے استفادہ کیا انہیں سے استفادہ کیا، قواعد الاحکام کی، مصالح الانام، ایک انہوں نے ان کی کتاب ملتی ہے، کون سی کتابیں لکھی، یہ کتاب عام ملتی ہے، کہ اس میں انہوں نے قواعد، اللہ تعالیٰ نے جو اصول احکام بنائے ہیں اس میں بندوں کی کیا مصلحت، اس کتاب کو پڑھے بغیر اصول فقہ کا علم نامکمل ہے۔ اصول فقہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سیدھے ملنے کا پتہ نو فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
ہمارے یہاں تو چاہے کسی کو عربی کی نظم پڑھ کے سنا دو، حدیث سے کرنے لکھی کیا بتا، پتہ نہیں عوام میں شعور نہیں، اب باہر کی دنیا کا تو یہ حال ہے، تو اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہائے کاش تھوڑا سا کام اور کر لیتا۔ عن ابن عمر، اتنا ہی، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابن ماجہ، تو کام بن جاتا، یہ نہیں کیا۔ تو میں آئندہ بچوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی حوالہ بھی یاد کرو، چل تھوڑی یاد کر لو، تھوڑی یاد کرو۔ دوسرا میں ایسے یاد کرتا گیا کرتا گیا، پیچھے مڑ کے نہ دے گا، تو کوئی یاد ہوتی نہیں، کچھ بھولتی نہیں، کوئی یاد ہوتی نہیں، کچھ بھولتی نہیں۔ اب اشغال کی کثرت کی وجہ سے اب تو پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، دہرائی کہاں سے نصیب ہو، تو وہ میری جو تقریباً محو ہو گئی, تقریباً مٹ گئی, تھوڑی بہت یاد رہ گئی. لیکن میں ترغیب ہر جگہ دیتا ہوں کہ اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم لوگ قرآن و حدیث سے بات کرو. بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا کہ بات نہ کرو, تم قرآن و سنت سے بات کرو. کیونکہ عالم کے لیے حجت ہمارے اکاگر نہیں ہے, قرآن و سنت ہے, قول صحابی ہے. میں کہوں گا حضرت رائے پوری نے فرمایا, حضرت خانی نے فرمایا, میرے لیے بھی حجت ہے, آپ کے لیے بھی حجت ہے, لیکن عالم کے لیے تو نہیں. لہذا وہاں کی ایک فٹ کا بند چیز ہے. میں نے اپنے مدرسے میں دورہ 2 سال میں کیا ہوا, تو جو عبادات کے دلائل تھے ان کو زبانی یاد کروائے, عبادات تک. معاملات میں تو پھر وسط ہو جاتی, وہ تو ویسے ہی ناممکن ہے. عبادات تک کی حد کے سارے دلائل کو یاد کروائے. میں کہا جاؤ ساری دنیا میں, جہاں مرضی جاؤ گے انشاءاللہ تم مروب نہیں ہو سکتے ہو. تو اس کو رواج دو. یاد کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حافظے کا وظیفہ بتاؤ. میں کہتا ہوں یا کبھی ایک لاکھ دفعہ پڑھنے کے بعد جیسے تمہارے ڈولے مضبوط ہوئے گئے نہیں, کیوں یا کبھی سر دیکھو کتنے مضبوط ہیں, کوئی نہیں ہوں گے نا. اس کی بجائے تھوڑا پتھر اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ, پھر دیکھو تو یہ سب تو چکے ہوں گے. حافظہ حفظ کرنے سے بڑھتا ہے. میں آج بھی یاد کرتا ہوں چیزیں. میں نے کہا میں اتنا مصروف ہوں کہ گھر والوں کا بھی گلا, لوگوں کا بھی گلا, سب کے گلے ہی گلے ہیں, لیکن پھر میں وقت نکالتا ہوں, کچھ چیزیں یاد کرتا ہوں. یہ حافظے والی چیز باقی رہے. یا ہر چیز استعمال سے, گاڑی کھڑی ہے تو نئی سے نئی گاڑی کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے, تو یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو حافظہ بیٹھ جائے گا. تو یاد کرنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ حافظہ بڑھتا جائے گا. پھر نظر کی حفاظت کرو, آدھا حافظہ تو اسی سے ضائع ہو جاتا ہے. جن کی نظر آوارہ ہوتی ہے ان کا حافظہ بن ہی نہیں سکتا. تو نظر کے پردے پر ذرا اس پر پوری نظر رکھو, اور اس کو ذرا نیچے جھکا کر رکھو, حافظے میں طاقت پیدا ہو جائے گی. پھر ساتھ یاد کرو تو اللہ تعالیٰ حافظے کو تیز کر دے گا. پھر بطور وہ شابری رحمۃ اللہ علیہ, وہ منقع کھاتے تھے, بادام کھاتے تھے, یہ تو ظاہری اسباب کی چیزیں ہیں اس کے بعد میں. لیکن میرے عزیزو, یاد کرنے سے چیز آدمی کا حافظہ بڑھتا ہے, نظر کی حفاظت سے حافظہ بڑھتا ہے. دیکھتے نہیں نابینا لوگوں کا حافظہ کیسا زبردست ہوتا ہے, کیونکہ ان کا حافظہ متاثر نہیں ہوتا. دیکھنے سے چیزیں آدمی کے اندر تشویش پیدا کرتی ہیں, ان کو تشویش نہیں ہوتی. دوبارہ لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ سے مانگو, مانگنے کا وقت ہے, اور اللہ یہ جو بھنور سے اور منجلات سے نکالے گا. باقی جو ظاہری اسباب کی قوت اور طاقت ہے, اس کے لحاظ سے بالکل ہم عاجز ہیں, اور اللہ کا نظام بے مثال باکمال ہے. تو جب چاہے گا وجود میں لائے گا, لیکن ہمارا رونا دھونا, ہماری نقل و حرکت, ہمارا پڑھنا پڑھانا, یہ سب اس کے اسباب بنے.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مکتبہ عثمانیہ اینڈ الخیر چیفل ہاؤس کی جانب سے پیش کیا گیا. علماء اور نعت خوان حضرات اور قرآن حضرات کی گرا قدر کیسٹ خریدنے اور بھروانے کا مرکز مکتبہ عثمانیہ اینڈ الخیر چیفل ہاؤس, متصل جامعہ خیر مدارس, دکان نمبر 1.
ہم سب بھائی بھائی ہیں. تبلیغ کی محنت لوگوں کو اللہ قریب کرنے کا راستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کا راستہ ہے. اللہ کے ہاں وہی سہاگن ہے جو اس کے نبی کے سانچے میں ڈھل کے آئے گا. باقی سارے سانچے اللہ نے توڑ دیے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اداؤں کے پیچھے پھرتا ہے. دیکھتے نہیں ہو یہ لڑکے کرکٹ والوں کی جیکٹیں پہنتے ہیں, ان کی عظمت آئی تو انہیں جیسی جیکٹیں پہننا شروع کر دیں. تو اگر ہمیں اپنے نبی سے عشق ہوتا تو ہم بھی اس کی اداؤں میں ڈھل ڈھل کے چلتے, اس کے طریقوں میں ڈھل ڈھل کے چلتے.
حضرت عمر نے کرتا پہنا, آستین لمبا ہو گیا ایسے, تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے چھری لیا میں اس کو کاٹ دوں. تو کہنے لگے کینچی سے کاٹو سیدھا کٹے گا. کہنے لگے نہیں, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا, انہوں نے چھری سے کاٹا تھا, میں بھی چھری سے ہی کاٹوں گا. یہ عشق ہے, عشق بھائیو, جس سے عشق ہوتا ہے نا آدمی اس کے طریقوں میں خود ہی ڈھل جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے پیار کیا اور پھر کہا جو تیرے سانچے میں ڈھلے گا اس سے بھی پیار کروں گا. بھائی ایک ایک سنت بندے کو پاک کرتی ہے, ایک ایک سنت بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. سنت کو ہلکا نہ سمجھو, جو سنت ہی کیڑی گل ہے, کرو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ سامنے نئی گاڑی ہے, تمہارے محلے کا ہی کوئی آدمی, اس کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو, 30-40 لاکھ کی گاڑی ہے, اس کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو, ہوا ہے 1 روپے کی, خود گاڑی ہے 30 لاکھ کی. اب چلے گی یہ گاڑی, ہوا کیا ہے, ابھی کیا ہوا ہے, ہوا نکلی ہے نا 1 روپے کی. اب اگر یہ کہے اس کا مالک میں 3 لاکھ بھی خریدیے کمیوٹر دی, ہوا نے تو مڑ کی 1 روپے بھی طے ہوگی تانگی ٹھیک ہے, نہ ہوگی تانگی ٹھیک ہے, تو اس کا ڈرائیور کہے گا جناب آپ ہی چلاؤ, میرے تو نکے نکے بال ہیں, میں نہیں کیوں ماروں, کیوں الٹ جائے گی. ہوا کیا ہے, صرف ہوا نکلی. گندم کی فصل سرسبز کھڑی ہے, ایک بوری کھاد کم کر دو ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے, صرف ایک بوری زیادہ نہیں, ایک بوری کھاد کم کر دو ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے. الیکشن میں ایک ووٹ کم پڑ جانے سے لوگ ہار جاتے ہیں, امتحان میں ایک نمبر کم ہونے سے بچے فیل ہو جاتے ہیں. کتنی مثالیں آپ کو دوں, تو کیا آپ کے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ ٹائر کی ہوا سے بھی زیادہ سستی, کھاد کی بوری سے بھی سستی, ووٹ سے بھی سستی اور نمبر سے بھی سستی, کہ ایک نمبر کم پڑے تو فیل, ایک ووٹ کم پڑے تو ہارے. تو میرے نبی کی سنت کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ چھوڑو گے تو کوئی ہار جیت نہیں, کوئی پاس فیل نہیں. ساتوں زمین آسمان ایک خزانے میں ہو اور محبوب مصطفیٰ کی ایک سنت دوسرے خزانے میں ہو, دوسرے پلڑے میں ہو, اور ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو, تو یہ ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ طاقتور ہے. ہائے ہائے سمر بھائیو, اتنے تو محبت کرو کہ وردی میں تو نظر آؤ, ہیں پولیس والے کو بتانا تو نہیں پڑتا نا کہ میں پولیس والا ہوں, اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے. فوج والے کو بتانا پڑتا کہ میں فوجی ہوں, اپنی وردی سے نظر آتا ہے. تو اتنی محبت تو کرو کہ اس کی وردی میں تو نظر آؤ. اس والے اخلاق اپناؤ, ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ, ماں باپ کے غلام بن جاؤ, بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دو, زبان کو گالی اور غیبت سے پاک کرو. سنو, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. نفرتوں سے بچو میرے بھائیو, پہلے ہی نفرتوں نے تباہی پھیلا. محبت کرو, محبت کرو, جو جتنا گناہگار ہے اتنی محبت. میں نے ایک دفعہ جنید جمشید کو دیکھا, یعنی ہم گاڑی میں کہیں جا رہے تھے نا, ریل گاڑی میں, ایک ریل گاڑی جس میں ٹیلی ویژن بھی چلا تھا اور وہ بڑا نہیں بند ہو گیا پھر, تو اس میں ٹیلی ویژن پر نا جنید جمشید ناچ رہا تھا. تو میرے جی میں آیا یہ کیسے ہدایت پہ آ سکتا ہے, میرے دل میں اس کی کمی آئی ہے. تو اتنا گندا ماحول, لڑکیاں ناچ رہی, یہ ناچ رہا ننگے اور یعنی فحاشی. اللہ چند سال نہیں گزرے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اس کے توبہ کرنے کا, اللہ نے میرے منہ پہ مارا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہدایت کا تو ٹھیکیدار. پتہ نہیں کون کس وقت توبہ کر لے اور ہم اسے حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں, یاد رکھنا گناہ کر کے آدمی اللہ کی نظروں سے اتنا نہیں گرتا جتنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. نماز نہ چھوڑنے والا وہ اتنا نظروں سے نہیں گرے گا ہے وہ بھی مجرم جتنا نمازی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کو حقیر نظروں سے دیکھ کر گرے گا اتنا وہ نہیں گرے گا. گریں گے دونوں یہ زیادہ نیچے ہو. کسی کو حقیر نہ سمجھ. پتہ نہیں کون کب توبہ کر. اچھے بھائی آپس میں محبت کرو. مختلف مکاتب کے مختلف فکر کے مسلمان ہیں. ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ کوئی وقت ہے آپس میں نفرت کرنے کا؟ ساری دنیا کا باطل خنجر لے کے چڑھا ہوا ہے سر پر اور ہم آپس میں لڑتے پھر رہے ہوں. ہے تو یہ عقل میں آنے والی بات؟ گجرا والے میں دو پہلوان تھے میرے نام بھول گئے یہ تقسیم سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. دونوں میں شدید مخالفت پٹ کتے کا غیر لے کر تو ہمارا سر میں اکھاڑا تھا کشتی تھی تو وہ جو تھا نا ان میں دونوں گئے ہوئے تھے ان میں سے ایک اکھاڑے میں اترا اس نے ہندو پہلوان کو گرا دیا. اس کے گرانے پر ہندو جو تھے نا وہ بکھر گئے. جیسے نہیں کرکٹ میں کوئی ہار جائے تو ان کا برا حال ہوتا وہ ہندو بکھر گئے. انہوں نے نا چند سر پھروں نے چڑھائی کر دی اس پہلوان پر وہ اکیلا. تو یہ جو تھا نا اس کو تو ٹھیک ہے ہوں چنگی طرح چڑھنتی کرو اب تو موقع تھا نا تو ٹھیک ہے مالش کرو چنگی. جب اس نے دیکھا نا تو اس نے چھلانگ لگائی اور اکھاڑے میں کہنے لگا اس کا نام لے کر کہنے لگا تیری میری لڑائی اپنی تھا رہا پر ہوں مسئلہ ہندو تے مسلمان ہے ہوں تو میں ہک ہوں. کشانہ بچانا کھڑا ہو گیا. حالانکہ بیچارے پہلوانوں کو تو اتنے دین کا بھی نہیں پتا تھا نا کتنی غیرت ایمان کی چلی آ رہی تھی. اب ہم اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ سر کے اوپر ساری دنیا دشمن بن کے آئی کھڑی ہے اور ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. تھوڑا تھوڑا مذہب نہیں گلتا. لالیاں ہماری جماعت کی میں نے آج ان کا السلام علیکم اس میں ہاتھ ایسے پیچھے کر ایسے کی گل ہے تھوڑا تھوڑا عقیدہ نہیں گلتا. اس کو کوئی قصور نہیں اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی اتنی نفرت. منافق بھی سلام کرے تو جواب دینے کا حکم ہے کیونکہ ہمیں کیا پتا اس کے اندر ایمان ہے کہ نفاق ہے. منافق مجلس میں آتے تھے سلام کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. عبداللہ بن ابئی کا جنازہ نہیں پڑھایا آپ نے اور منافق پکا منافق عمر آگے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اس کو تو ہم بھی جانتے ہیں منافق ہے اوروں کا تو ہمیں نہیں پتا اور اس کا تو ہمیں یہ پتا ہے منافق ہے تو اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں. کہ عمر میرے اللہ نے مجھے روکا نہیں کیا پتا میرے پڑھنے سے اس کی بخشش ہو. کہ میرے رب نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا. بعد میں یہ آئے کہ 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا تو آپ کے نبی نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا نا 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دے. پھر اس کی میت کو لے کے قبر میں اتار دیا تھا آپ بعد میں پہنچے تو آپ نے کہا باہر نکالو. باہر نکالا اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس تماشے کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا. تو یہ کام نبی کے سوا کوئی نہیں. آپ نے تو منافقوں سے دیکھو کیا سلوک رکھے. ان کے بیٹے تھے عبداللہ وہ سچے مسلمان تھے. وہ ایک دن ہمارے نبی پانی پی رہے تھے صاحب نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہیں گے ابا کو جھوٹا پلاتا ہوں شاید مسلمان ہو جائے. کہا چلو لے جاؤ. لے کے آ گیا ابا یہ پی لو. کہا کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے پی لو شاید ایمان تیرے اندر آ جائے. کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا تو پیشاب لے کے آتا تو میں وہ پی لیتا ہوں، میں یہ نہیں پی سکتا۔ اس کو اتنا غصہ چڑھا، یا رسول اللہ واپس ہے، مجھے اجازت دیں میں اس مناسب کی گردن اڑا دوں۔ کہا نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، خدمت کر، خدمت کر۔ او بھائی، آپ نے تو منافقوں سے نبھا کے دکھا دیا۔ نفرت بڑا ظلم و ستم ہے۔ خانیوال، میرا اپنا پہلے تو ملتان ایک ہی ضلع تھا، خانیوال ضلع بن گیا، تو لمبا ہے۔ تو وہاں ایک عام آدمی سے ملے تو وہ کہنے لگا، آپ کو اللہ کے رسول کوئی نہیں مانتے۔ میں نے کہا، یہ جو داڑھی رکھی ہے، جو پگڑی باندھی ہے، کس کو مانتے کی ہے؟ کہ نہیں، وہ آپ کے اندر میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور۔ تو میں نے کہا، ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ہم جو پہلے کوٹ پتلون ٹائی لگاتے تھے، تو ہمیں کسی نے ڈنڈا مارا؟ رائمنڈ والوں نے ہمیں تو جادو کر دیا۔ اگر وہ ہمیں گستاخ کے رسول بناتے تو ہمیں تو پتلون میں اور پہنا، داڑیاں اور مڑواتے۔ تو یہ داڑھی جو آئی ہے کس کی محبت میں؟ سر پہ پگڑی باندھی کس کی محبت میں باندھی؟ ایک گاؤں میں ہم گشت کر رہے تھے، تو میں متکلم تھا جس لیے گشت کر رہے۔ ایک دکاندار بیٹھا تھا، بوڑھا سا تھا۔ میں نے کہا، چاچا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہا، تھوڑی گل کرنی۔ میں کوئی نہیں سنوں گی۔ میں کہ کیوں؟ اچھا، تھوڑا ساڈا مذہب نہیں چلتا۔ میں کہ او کہ میں کہ تسی پیرانو نہیں مندے ہو، اس واسطے ساڈی تھوڑی گل وکری وکری۔ میں کہ سیدھا پیرانو مننے ہیں جنہاں لوکاں سانو دین پہنچایا، انہاں تو وڈا محسن کون ہے؟ کہن لگا، بہرحال میں سننی کوئی نہیں۔ میں کہ سن لگا نا، میں حاضر۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، میں نہ سنا، میں نہ سنا۔ میں نے اس کی داڑھی پکڑی، میں کہ ایک باری تو سن لو۔ اس نے میری داڑھی پکڑنا نا، میں نہ سنا، میں نہ سنا، میں نے اپنے مذہب سے رہنے دے، میں نہ سنا۔ وہ ایسے بیٹھا ہوتا تو پھر میں اس کے پاؤں میں گر گیا، میں نے اسے پاؤں پکڑ لی۔ میں تیرے پیر نہ سی جانا، میری گل سن۔ اس نے مجھے ٹھنڈا مارا، میں بالکل نہیں سنا۔ میں کہ ہوں تو دن میں سنا کے ہی چڑھنے۔ ایک اور آدمی یہ تماشا دیکھ رہا، کہنے لگا، سن لے تینوں کی آدھا، کوئی زیر تو نہیں سن؟ اللہ کی گل۔ ہاں کی گل ہے؟ میں کہ ہوں گل مکدی ہے، اذان ہو گئی، کل مسجد چلی۔ انہوں نے، میں تیرے نال نہیں جاؤں، میں وقت جا۔ میں کہ تم ایسے، میں اپنا ثواب تینوں کوئی نہیں دینا۔ میں کہا، تو نہ دے پر میں تینوں لے کے جاؤں، ایویں نہیں میں چڑھنا۔ تھا سر، ہم لے گئے آگے، بیان میرے ذمے تھا، میں نے بیان کیا۔ تو ایسے بیٹھا تھا سامنے بابا، جب ہم، میں نے کہا، بولو گے چار مہینے کون سے آپ؟ وہ کھڑا تھا، جی میں چار مہینے واسطے تیار۔ اور پھر آ کے مجھ سے معافی مانگی، گلے لگا، معافی مانگی۔ انا پترا سام کا پتا ہی کوئی نہیں، جی کسی دس ایسا تو انہیں لگ گیا۔ تبلیغ نے تو لوگوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو زندہ کیا۔ چھ بر اعظم نے نوجوان داڑیاں رکھ لیے، پگڑیاں باندھ لیے، آرام چھوڑ دیے، عورتیں پردے میں آ گئیں، برقعے میں آ گئیں، گانے والے رونے والے بن گئے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنے؟ جواب یہ تھا جو میں نے دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ آپ تو آدم کی اولاد سے ہی ہیں اور بالکل آخر میں آ رہے ہیں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ تو بھائی ٹھنڈا ہے، کہ آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کا زمانہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کو پیدا ہوئے 15 ارب سال ہو چکے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 15 ارب سال، یعنی 100 لاکھ 100 کروڑ ہیں۔ پھر جا کر وہ 1 ارب بنا، پھر جا کر 15 ارب سال اس دھرتی آسمان کے نیچے چاند تاروں کو بنے ہوئے 15 ارب سال۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث جو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ سورۃ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انک قاف کا جو لفظ ہے یہ وہاں آتا ہے جہاں سامنے بات ہو رہی ہے، میں جس میں اتنا کروں آپ لوگ، آپ لوگ، تو عربی میں اس کی جگہ قاف آتا ہے، انکم، انک، تو ہوائی فائر تو ہے نہیں، کوئی آگے ہستی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے انکا تو میرا رسول، نہ زمین نہ آسمان، نہ جنت نہ دوزخ، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، اللہ تو ابدی ذات ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس قرآن کی تو میرا رسول ہے. دوسری گواہی علی صراط مستقیم، اور تو سیدھے سچے راستے پر ہے. تو اس ہستی کو وجود بخشا گیا کیونکہ سارے عالم کو پاک کرنے کے لیے آئے. نبی گئے جاتے ان کی شریعت بدل جاتی تھی، وہ گئے شریعت گئی، 10-12 سال 20 سال 50 سال. عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں سے ہیں، 50 سال کے بعد ان کی انجیل تبدیل ہو گئی. قیامت تک جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا وہ نبی ایسی برکتیں چھوڑ کے جانے والا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی توفیل پاک ہوتے رہیں گے. اور نبی تو گئے ختم ہو گئے نا، یعنی دنیا سے تذکرے ختم ہو گئے. ختم ہونے کا مطلب ہے دنیا سے تذکرے ختم ہو گئے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، موت ہر نبی کو آتی ہے لیکن موت کے بعد اللہ انہیں زندگی عطا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان نبیوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے، تاریخ مٹ گئی. ایک واحد نبی ہمارے ہیں جن کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے، پکی ٹھکی موجود. تو وہ اپنی برکتیں ساتھ لے کر نہیں گئے، امت کو تقسیم کر کے گئے. اور جانے کے بعد بھی یہ حال ہے، ایک بدو آیا اور آپ کی قبر پہ آ کر، اس وقت یہ روضہ نہیں ہوتا تھا اور حجرے مبارک میں قبر ہوتی تھی اور وہ حجرہ مسجد سے باہر ہوتا تھا، تو ایک بدو آیا اس نے آ کے سلام پڑھا، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا، ایک بڑے محدث وہاں بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عتابی، وہ کچھ درست بھی پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اور آ کر مانگیں معافی اللہ سے، پھر آپ ان کی میرے پاس سفارش کر دیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی. اب اگلی چیز سر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے در پر کہ آپ کا رب مجھے معاف کر دے. یہ کہہ کر اس نے چار شعر پڑھے، چار شعر، اس میں سے دو شعر ابھی بھی روضہ مبارک پر جب ایسے سامنے کھڑے ہو تو یہ دو ستون ہیں، ایک شعر ایک ستون پر لکھا ہوا ہے، دوسرا شعر دوسرے ستون پر لکھا ہوا ہے، بیچ میں جالی مبارک ہے، دائیں بائیں وہ پلر ہیں، ان پلر کے اوپر یہ دو شعر وہاں لکھے ہوئے، دو کتاب میں ہیں، چار شعر کہے. یہ بہت بڑے ہمارے مفسر ہیں علامہ ابن کثیر، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے، یہ میں وہاں سے آپ کو واقعہ بیان کروں. تو کہنے لگا یہ بات کر کے کہنے لگا یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمه فطاب من طیبه نلقاه والاکم. اے وہ ذات، اے وہ ذات جن سے زیادہ اعلیٰ افضل برتر قبر میں آج تک کوئی نہیں گیا. آپ کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا, باہر بھی پاک ہو گیا. زمین کے نیچے بھی خوشبو پھیل گئی, اوپر بھی خوشبو پھیل گئی. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی ثقافت بھی ہے, رحم و کرم بھی ہے. یہ دو شعر تو لکھے ہوئے, اب جب کبھی کسی کو عمرہ حج نصیب ہو تو وہاں دیکھنا یہ دو شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں. دو شعر اگلے, انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. آپ ہی کی تو سہل ہم پل صراط پار کر سکیں گے, باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس کے دعوے پر ہم پل صراط پار کریں. آپ کی شفاعت ہوگی تو ہم پل صراط سے نکل سکیں گے. اور کیا کہا, وصاحباک لا انساهما ابدا من السلام علیکم وما جرى القلم. آپ کے ابو بکر اور عمر جو غلام ہیں, میں ان کا بھی حق نہیں بھول سکتا, انہوں نے بھی ہم پر احسان کیا ہے کہ دین کو پہنچایا. تو یا رسول اللہ, میرا آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو سلام پہنچتا رہے جب تک لکھنے والوں کا قلم چلتا رہے. میں قربان جاؤں اس صاحب اس بدو پر, ایسا سلام آج تک کوئی نہیں کہہ سکا. قلم تو آج تک نہیں رکے نا, اور قیامت تک نہیں رکیں گے. تو اس کی تم پہنچ دیکھو, کیا کمال کیا. جب تک قلم چلتے رہے میرا سلام پہنچتا رہے. یہ کہہ کر وہ تو اٹھ کے چل دیا. عتبی کو نیند آ گئی رحمت اللہ علیہ, دروش پر زبردست ہو گئے. اسی وقت حضور خان میں آئے, کہا عتبی جاؤ جاؤ میرے امتی کو خوشخبری دو, تیری فریاد پہنچ گئی, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی تو جانے کے بعد بھی برکتیں لیے بیٹھے نا, اور تقسیم کر رہے ہیں. تو چونکہ آپ سارے عالم کے لیے آ رہے تھے, سارے عالم کے لیے مزکی بن کے رہے تھے, مزکی پاک کر رہے ہیں. کہ پاکیزگی اندر کی پاکیزگی, من کی پاکیزگی, اخلاق کی پاکیزگی, عبادات کی پاکیزگی, عقائد کی پاکیزگی, معاشرت کی پاکیزگی, یہ جب کی ہیں تو نے یہ کام کرنا اور کسی کے بس کا نہیں. تو لہذا اس ہستی کو ایک تو وجود میں لانے کے لیے اتنی احتیاط کی گئی. کہاں سے آدم کی میں نے آپ کو کہانی سنائی, لاتے 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 جب ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن بھی وزن محسوس نہ کیا, ایک دن کوئی درد محسوس نہ کیا, ایک دن کوئی تکلیف محسوس نہ کی. اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں, ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دو جہان کا سردار آپ. پیدا مکے میں ہو رہے جہاں پانی نہیں, اور بحر الساحل کی مچھلیاں بھاگ بھاگ کے مبارک دے رہی ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی آنکھ جڑ گئی ہوتی ہے, پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ناک آنکھ سے کٹی.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سیدھے ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
کتنے بجے جانا تھا؟
تو میرے عزیزو, آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اوروں سے گلے کرنے چھوڑ دو, اپنے اندر شراب جلاؤ, اپنے اندر. اب بھائی بخاری
ٹھہر جاؤ اکٹھے چلتے ہیں. اپنے اندر چراغ جلاؤ میرے بھائیوں میرے عزیزوں. میں تو یہ آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ ان اندھیروں کا علاج ان مدرسے کی چار دیواریوں میں ہے. اور مدرسے مٹانے کی اسکیم آج سے نہیں ہے, شروع سے چل رہی ہے. کبھی ناکام نہیں, کب کامیاب نہیں, اب بھی کامیاب نہ ہوگی, نہیں ہوگی کامیاب. میں نجومی نہیں ہوں, میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مغرب, سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا دین کو نہیں کوئی مٹا سکتا. اور دین رہتا ہے علم کے ساتھ, تو علم کے رہنے کے لیے نظام علم ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نظام علم کو مدرسے کا نام, عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے, مسجد کا نام مدرسہ نہیں ہے. مدرسہ تو سینے کے اندر ہے اور طلب سینے میں ہے. موریتانیہ میں جتنا علم پڑھایا جا رہا ہے سارا صحرا میں پڑھایا جا رہا ہے, کوئی عمارت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. طلبا اپنے خرچے پر آتے ہیں, خیمے گاڑ کے رہتے ہیں, اپنا روٹی پانی کا انتظام کرتے ہیں. ہر ہر فن کا عالم الگ ہے, نحو کا الگ ہے, فقہ کا الگ ہے, حدیث کا الگ ہے, تفسیر کا الگ ہے. وہاں آج بھی فنن فنن علم پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں دوسرا متون یاد کروائے جاتے ہیں, ہر فن کا متن زبانی یاد کروایا جاتا ہے. فقہ مالکی منظوم ہے, وہ ساری ان کو یاد کرواتے ہیں. نحو منظوم ہے, وہ ساری ان کو یاد کرواتے ہیں. وہاں منطق بھی پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی منظوم ہے, وہ بھی سر کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے. تو وہاں مدرسے کی عمارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور علم اللہ کے فضل سے زندہ ہے. وہ عمارتوں پر قبضہ کر لیں گے تو کیا ہمارے سینے سے علم بھی نکال دیں گے؟ جن کے سینوں میں اللہ نے علم رکھا ہے وہ ان سے کھینچ لیں گے, نکال لیں گے. کیا کہا تھا ابو اسحاق الجری نے, وکنز لا تخاف علیہ لسا خفیف الحمل یوجد حیث کنتا یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص عندہ کفا شددتا. یہ وہ خزانہ ہے بیٹا جس پر نہ کوئی چور پڑتا ہے نہ ڈاکو پڑتا ہے, سارے کے سارا سینے کے اندر رہتا ہے. جتنا خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا, جتنا روکو گے گھٹتا جائے گا. اٹھانے میں آسان, منتقل کرنے میں آسان. جہاں مرضی لے جاؤ, جدھر مرضی لے جاؤ, تمہارے ساتھ ساتھ ہے. زاد المعاد جیسی کتاب ابن القیم نے مسافر میں لکھی ہے, کوئی مرجع سامنے نہیں کتابوں کا. زاد المعاد جیسی کتاب سیرت پر ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی یاد سے لکھی ہے. وہ سفر میں تھے, بیمار بھی تھے ہیں. اور مولانا علی میاں رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے, اگر مجھے ذخیرہ حدیث نے, ذخیرہ کتب نے لائبریری میں سے مجھے کہا جائے کہ دو کتابیں اٹھا کے نکل جاؤ, باقی کسی کی اجازت نہیں, تو ایک میں زاد المعاد اٹھاؤں گا, ایک رحمت للعالمین اٹھاؤں گا. تو سر انہوں نے یاد سے لکھی. اور شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ, ان کو ترکستان کے بادشاہ نے کنویں میں ڈال دیا تھا. کنویں میں بیٹھ کر یاد سے سبق, اوپر لڑکے بیٹھے ہوتے تھے منڈیر پہ, لڑکے بیٹھے ہوتے تھے, نیچے سبق پڑھا رہے تھے, سارا زبانی منتقل کیا. اس علم کو کوئی روک سکتا؟ ہاں, یہ رکے گا جب اس کے اہل نہ رہیں گے. جب اس کی طرف منسوب اس کی بدنامی کا اگر ذریعہ بن گئے تو پھر یہ علم گیا. جس سے میرے بھائی ہم اپنے اندر میں اسباب تلاش کریں, باہر نہ دیکھیں. حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت وہ کر رہی ہے, ساری حکومتیں یہی کرتی چلی آئی ہیں. ان کا کوئی الگ تو کوئی طریقہ نہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں آ گئی, ہمارے اندر تو کوئی اللہ کے حکموں کا استخفاف تو نہیں پیدا ہو, کوئی علم کا استخفاف تو نہیں پیدا ہو. مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے کہ بہت بڑے مدرسے کے بچے میرے پاس آئے کہ اب وہاں چلیں, فلاں شہر بیان کریں, وہاں ادھر آگے بخاری کا سبق اور ہوتا ہے, پیچھے لڑکے, دورے والے لڑکے انگریزی کا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ایف اے کا امتحان دینا ہے, میٹرک کا امتحان دینا ہے, بی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, آگے سبق ہو رہا ہے, پیچھے وہ انگریزی کا پرچہ تیار کرنے کر رہے ہیں. تو جب اگر واقعتاً ایسا ہو رہا ہے تو پھر کسی کو بھی گلا دینے کی, کسی کو بھی مطلوب ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہمارے اندر تو نہیں کوئی کمی آ رہی. جس سے میرے عزیزو استغفار کی کثرت کرو, توبہ کی کثرت کرو, نوافل کی کثرت کرو, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگو, اور جب کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگو. اقسام, تو جب کوئی کمی جب کوئی کوتاہی ہو فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگو, نفلوں میں لگ جاؤ, دعاؤں میں لگ جاؤ, نظام اللہ کے ہاتھ میں, فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. اور اللہ کے وضع تبلیغ کا کام اتنا گہرائی میں جا چکا ہے کہ کوئی تحریر الحاظ کی تحریک اب کامیاب نہیں ہو سکتی, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا اللہ نے کام کروا دیا ہے, اتنا اللہ نے کام کروا دیا ہے کہ اب کوئی بھی تحریت کی تحریک نہیں. تم حیرانی کی بات نہیں کہ خود لندن کے اندر دورہ حدیث ہو رہا ہے, کتنی ڈیوز بری میں دورہ حدیث ہو رہا ہے, بری میں دورہ حدیث ہو رہا ہے, تین جگہ تو انگلستان میں دورہ حدیث ہو رہا ہے, اور گلاسکو میں مدرسہ ہے, پریسٹن میں مدرسہ ہے, لیسٹر میں مدرسہ ہے, اور بلیک برن میں مدرسہ ہے, اور نوٹنگم میں مدرسہ ہے, جال بچھا ہوا ہے مدارس کا, لندن سے لے کر وہ ڈنڈی تک سمندر کے کنارے تک مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. کیسے بولتے, یہ تو اللہ کا نظام ہے. جب حالات کی سختی بڑھتی ہے تو ایمان کی طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور اللہ کا غیر نظام حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ دنیا کا آخری کنارہ, ساؤتھ امریکہ ادھر آخری کنارہ, چھ بر اعظم, ایک کا کنارہ ساؤتھ افریقہ, ایک کا کنارہ ساؤتھ امریکہ, ان سب کناروں تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے. چھ کے چھ بر اعظم میں میں نے خود سفر کیا ہے, ہر جگہ مدرسے قائم ہو چکے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی مدرسہ, دار الحدیث, دورہ حدیث اور دار الافتاء, تقصر جوہانسبرگ میں ہو رہا ہے, اور ادھر کیپ ٹاؤن میں مدرسے, اور ان کے بڑے بڑے سارے شہروں میں, ادھر ساؤتھ امریکہ, وہاں ہم گئے تو وہاں بڑے بڑے مدرسے کتنے کو مٹائے, امریکہ میں مدرسے, خود امریکہ میں مدرسے, امریکہ کے مدرسوں میں خود میں گیا ہوں. ہاں یہ اللہ ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو تم دین کے ناقدر ہو رہے ہو, تم علم کے ناقدری کا شکار ہو رہے ہو, تمہارے اندر وہ صفات نہیں رہی ہیں جو علماء کی ہونی چاہیے, جو اہل علم کی ہونی چاہیے. توروں کو دوش نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتاتے تھا پھیلوں لٹھا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. چور ڈاکو تو ہر زمانے میں رہے, ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. نماز کی عظمت لگتا ہے نکل گئی ہے, علم کی عظمت لگتا ہے نکل گئی ہے, اساتذہ کی عظمت لگتا ہے نکل گئی ہے, قرآن کی عظمت نہ رہی ہو شاید, حدیث کا ادب نہ رہا ہو شاید, سترہ بچھو کے ڈنک کھا کر بھی مالک ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتھر کا مجسمہ ہوتا ہے, سترہ ڈنک کھانے کے بعد بھی وہ شخص ایسے بیٹھا رہا اور رنگ بدل رہا ہے, پھر صحیح ہو رہا ہے, پھر بدل رہا ہے, پھر صحیح ہو رہا ہے, کیا دیکھا سترہ دفعہ بچھو ڈنک مار چکا ہے. ابھی حضرت پہلے کو نہیں بتایا کہ حدیث کے ادب نے بولنے نہ دیا. تو اگر دورہ حدیث پڑھنے والے سبق کے دوران پیچھے انگریزی یاد کریں تو ہلاکت نہ آگے, یا پیچھے بیٹھ کے سو جائیں, پیچھے بیٹھ کے باتیں کریں. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں. تو میرے عزیزو ہم اپنے اندر اسباب تلاش کریں. کمیوں کو بیان کرنے سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے, نہیں بیان کرنی چاہیے, لیکن کچھ تو بتانی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے. صرف اس خوش فہمی میں نہ رہ جائے کہ ہم علماء ہیں, ہم فضلاء ہیں, اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے دار المدارس کی صنعت کی یا رائمنڈ کی صنعت کی یا قسم العلوم کی صنعت کی یا دیوبند کی صنعت کی، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. الا من اتى الله بقلب سليم، وہاں قلب سلیم ایک سند ہے، جو لے کے جائے گا وہ سند یافتہ ہے، جو یہ لے کے نہیں جائے گا وہ غیر سند یافتہ ہے. اس سے میرے عزیزوں میری گزارش ہے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اندر میں جھانک کر دیکھیں، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، دعا کی طاقت کو بڑھائیں، آنسو بڑھائیں، رونے دھونے کو بڑھائیں، چھٹیاں گھر میں گزارنے کی بجائے لوگوں کے پیچھے پھریں جاتا ایک قلعہ ادھر پھرو، جو 20 دن گھر میں بھی رہو وہاں بھی اپنے گاؤں میں شہر میں لوگوں کی منتیں کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، گھروں گھر میں ماں باپ کے نوکر بن کے رہو، فاضل بن کے رہو. تو اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے، احسان سے، کرم سے ہوا چلانے والا ہے، چلے گی اور ضرور چلے گی. ہاں ہمت کر لو، کوشش کر لو، اپنی ذات سے کبیرہ گناہوں سے بچو، اپنی ذات سے ان دو چیزوں کو، دو گناہ ایسے ہیں جو علم کا نور لے کے چلے جاتے ہیں، ایک نظر کا گناہ، ایک زبان کا گناہ. یہ دو اگر دروازے کھلے رہ گئے، یہ دو دروازے کھلے رہ گئے تو امام بخاری بھی تمہیں بخاری پڑھائے گا تو تمہارے اندر ایک لفظ نہیں اترے. اور جس نے یہ دو دروازے بند کر لیے، جس کی آنکھوں کا پردہ جھک گیا حرام سے، جس کی زبان پاک ہو گئی جھوٹ غیبت اور گالی سے، جس کے اندر اللہ خود اتار دے گا، جس کے اندر اللہ خود اتارے گا، تو اپنے دروازے بند کرو. یہ تین بڑے دروازے ہیں، نہ غیبت سنو نہ کرو، نہ گالی دو نہ سنو، نہ جھوٹ بولو نہ سنو، نہ نظر کو آوارہ ہونے دو. اپنی نظر پہ پابندی لگاؤ، اسے جھکانا سیکھو، اسے نیچے رکھنا سیکھو، اپنے کانوں کو بند کرنا سیکھو، زبان کو تالا لگانا سیکھو، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی بڑھاتا چلے جائے گا، بڑھاتا چلے گا، بڑھاتا چلے جائے گا. اسی سے اللہ جل جلالہ پر آپ کو نورانی بنائے گا، اسی سے اوروں میں نور پھیلے گا. تو یہ وقت آرام کا نہیں ہے، یہ وقت کام کا ہے، اور کام ہے لوگوں کے سے توبہ کروانا، خود توبہ کرنا، وہ اعمال اختیار کرنا جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ دیکھو نا، اللہ کے نبی نے قیامت کو جوڑا کس کے ساتھ؟ نہ شرک کے ساتھ، نہ کفر کے ساتھ، نہ زنا کے ساتھ، نہ چوری کے ساتھ، نہ ڈاکے کے ساتھ، نہ گانے کے ساتھ، نہ موسیقی کے ساتھ. تو کب قیامت آئے گی؟ جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں. اخبر نے انا ماراتہا قال ان تلد الامۃ ربتہا، جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں تو سمجھنا کہ قیامت آنے والی ہے. تو دیکھتے ہو ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کیسے رو رہے ہیں. تو میرے عزیزو، چھٹیاں گھر نہ گزارو، چھٹیاں تبلیغوں میں گزارو. اور جو وقت ہے مدرسے کا وہ تو گزر گیا ہے، اس پہ جو کمی آئی اس پر توبہ کرو، اس سے وفا کرو. کتاب کے حق میں تو اللہ سے معافی مانگو، سبق کے دوران اللہ سے معافی مانگو، کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگو، کسی استاد کے بارے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس سے بھی معافی مانگو. آپس میں کسی کے ساتھ کمی بیشی ہو گئی، دل پھٹا ہوا ہے، بولتے ہی نہیں ہیں، آپ معافی مانگ لو. دیکھو تم ایک اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، پر میں کیا کروں، ہوتا ہے، ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تم ایک مدرسے میں رہ کر قرآن و سنت کے روشنیوں میں رہ کر تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو. میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میں نے اس سے بات نہیں کرنی. ہاں یہ بغض لے کر جو پڑتا ہے اس کا دل اللہ ویسے ہی بند کر دیتا ہے. میں نے اپنے مدرسے میں لڑکوں سے کہا ہوا ہے کہ تمہاری ہر کمی میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ اس سے بات نہیں کرتا، یہ اس سے بات نہیں کرتا، میں دونوں کو نکال دوں. کہ وہ دل اللہ کے ہاں کبھی بھی علم کا مرکز نہیں بن سکتا جو کسی کے بارے میں بغض رکھتا. تو یہاں سے اٹھو، تو جو آپس میں لڑے ہوئے ہو وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے گلے لگو، ایک دوسرے سے معافی مانگو. جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو چھوٹا پڑتا ہے وہی بڑا ہو جاتا ہے. تو سارے عزیز بھائی اس کی کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اونچا ہونے کا راستہ ہے. جھکو، ایک دوسرے کو معاف کرو. اس چار دیوارے میں کوئی ایسا نہ جو کسی سے بغض رکھتا ہو، سب ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کو صاف کرو، وسط رکھو اور اللہ کے سامنے روز ہو کر مانگو، چھٹیاں تبلیغ میں گزارو، تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے، ہوا چلانے والا ہے، چلنے والی ہے، چلے گی، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی مانگ رہے ہیں، یا اللہ خزاں دکھائی ہے پہاڑ بھی دکھاؤ، خزاں دکھائی ہے پہاڑ بھی دکھاؤ، اور جب اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ایڈمی طاقت ہیں کیا کہہ رہے تو بند باندھ لیں، کچھ بھی نہیں ہو. ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان الباطل کان زہوقا، اس کا کام ہی جانا ہے تو حق تو آئے، کوئی حق والے آئے تو صحیح، جن کے پاس حق کی روشنی ہو، حق پر عمل ہو، حق کا نمونہ ہو، حق کا کردار ہو. تو بھائیو اس کے لیے سارے بچے اللہ سے مانگو. یہ کسی بچے نے لکھا ہے قیل یا ارض ابلعی ماءها ویا سماء اقلعی، جو فصیح آیت ہے اس میں 21 اقسام بلاغت واقعی ہیں، اس کی تفصیل بیان کریں. 19 الفاظ ہیں، 21 اقسام بلاغت ہیں. اور ابھی مجھے پتہ پہنچا ہے جنرل امیر حمزہ رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے ہر مہینے 15 دن لگایا کرتے تھے. پاکستان کے دو جرنیل جنہوں نے ستارہ جرت اور ہلال جرت حاصل کیا، ایک ان میں سے ایک جنرل امیر حمزہ ہیں، ایک جنرل امتیاز تھے. تو جنرل امیر حمزہ صاحب بہت اللہ کے ولی آدمی، اللہ کے ولی ہیں. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے 3 چلے لگے، 3 چلے کے بعد پھر وہ جب ہماری جماعت یہ 15 دن لگانے کے لیے حرکت میں آئی تو ان کی محنت کی، تو پھر انہوں نے بھی 15 دن ہمارے ساتھ لگانے کا نظام بنایا، اپنی گاڑی سمیت آیا کرتے تھے. اور اللہ کے راستے ہی میں ان کا انتقال ہوا، ہماری جماعت آگے جا رہی تھی مری کی طرف یا کہیں، تو وہ راستے میں رکے سی ایم ایس میں کہ میں یہاں چیک کرواتا جاؤں، اور پچھلوں سے کہا کہ مجھے تم ساتھ لے کے چلے جانا. سی ایم ایس پہنچے اور بس وہاں چیک کروانے گئے اور وہیں کہیں ہو کے رہے گا. وہاں آخری الفاظ سے لبیک اللہم لبیک، ان کی واقعی لبیک ہو گئی، لبیک ولی کا انتقال ہوا. تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا نماز، ان کا جنازہ ہے اثر کے بعد، مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو ان کی میں تمہیں بتا رہا تھا، میں نے نماز کے بارے میں کبھی نہیں کسی کو روتے دیکھا آج تک سوائے جنرل امیر حمزہ. تم بچے ہو نا، میرے پاس تو کوئی 1000 طلبہ ہیں، مختلف 7-8 مدرسوں کے جمع کرو تو 1000 لڑکے پڑھ رہے ہیں. آج تک کسی ایک لڑکے نے آ کر مجھے نہیں کہا مولوی صاحب نماز میں جی نہیں لگتا، کیا کروں، نماز میں راحت نہیں محسوس ہوتی، کیا کروں. ایک امیر حمزہ تھے، میری 32 سالہ زندگی ہے تبلیغ کی، 33 سالہ کہ جن کو میں دیکھتا تھا روتے رہتے، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی، کوئی طریقہ تھا. اور پھر رونا شروع کر دیتے. میں نے آج بڑے 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 دین والوں کو دیکھا ہے، مختلف عنوانوں پر روتے دیکھا ہے، پر نماز نہیں اچھی اس پر روتے آج تک نہیں کسی کو دیکھا. ایک اس شخص کو دیکھا تھا، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جائے، اور ایسے پڑھنے والے 3 بجے اٹھ جایا کر سردی گرمی، 3 بجے وہ شخص مسلح پر ہوتا تھا، پھر فجر کے بعد نہیں سوتا، ہم سارے سو جاتے تھے، وہ جب الٹا ہمیں ڈانٹتے ہوئے سارے پوچھتی ہو اٹھو گشت کرو. مجھ سے کہتے مولوی صاحب میں جب نماز شروع کرتا ہوں نا تو میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ جیسے تیرے نیک مندوں نے پڑھی میں بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں، میں ویسی وہی پڑھنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں. جب سلام پھیرتا ہوں پھر کہتا ہوں یا اللہ نہیں پڑھی گئی جاندی کر معاف کر، پھر رونے لگ جاتے. تو یہ 19 الفاظ اور 21 اقسام اس میں بلاغت ہیں. تو کو بتانے کا فائدہ تب ہو جب تم اصطلاحات بھی سمجھو، تم تو اصطلاحات بھی اس کی سمجھتے ہو. اور یہ قرآن کی افصح آیت فی القرآن ہے، افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت جس کے سامنے سارے عرب گھٹنے ٹیک گئے، اور امرؤ القیس کا قصیدہ بھی اتر گیا، اور عبداللہ بن مقفع نے ایک سال میں جو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کیا تھا وہ بھی اس نے پھاڑ کے پھینک لیا، تو عرب کے بٹو زمین پر گر گئے تھے اس کلام کو سن کر. تو کبھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اقسام بتانے کا فائدہ تو تب ہو کہ جب میں کہوں کہ یہ فائل ہے نائف کا تو تم سمجھو گے ہیں، لیکن میں کہیں استعارہ تمثیلیہ ہے، اب شاید ہی کوئی ایک لڑکا ہی سمجھو کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں سکھ ہے، وہ تھے وزیر زراعت. تو مولانا واقعی ابوالکلام تھے، پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا، ابوالکلام ہی پڑ گیا، ابوالکلام ہی تھے وہ. تو وہ کہنے لگے آگے پنجابی سکھ، وہ بھی سکھ جن کو اردو کا ایک لفظ ویسے نہیں آتا، وہ ان کی نسلیں رہ رہی ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، آج بھی پنجابی بولتے ہیں. تو مولانا چلے گئے، ہاں بھائی اس دفعہ ابر بارہ کیسا رہا، فضائے بستی کیسی رہی، بہار کے ہنچے کھلے کے نہ کھلے. تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے وزیر صاحب اپنی کتاب پڑھ دیتا ہے نا، ہوں اٹھ چلیے پھر آؤ ملیں گے. فرشتوں کو خبر فضائے بستی کیسے کیسے، ابر بارہ کیسے کیسے ہیں. تو بچوں اس آیت کی سمجھ کے لیے پہلے ابتدائی فصاحت کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہمارے ہاں ہے نہیں. میں کیا یہی تو میں اسی کو روتا پھر رہا ہوں، کوئی میری سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی زبان اس وقت نہیں سمجھ میں آتی جب تک اس کی بلاغت کو نہ سمجھا جائے اور اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے. برائے نام قوت لا یموت بھی نہیں ہے. چلو قوت لا یموت نہیں کرتے، وہ تو ہوتی وہ بھی کوئی نہیں. تو بہرحال مجھے ابھی وہاں نکلنا ہے، تو میری گزارش ہے تو دورے والے بچے بھی سال کی نیت کرو، تخصص والے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ بھی سال کی نیت کرو، نیچے والے چلے کی. تو پہلے دورے والے کھڑے ہو کے بتا دو، دورے والے بھائی کھڑے ہو جائیں. سال کا ارادہ میں نقد کی نہیں کر، نقد بھی ہو جائے ارادہ بھی ہو جائے. ہاں جی بولو بھائی. تخصص والے بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے جن کا کھڑے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف مشکات والے کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے مشکات والے کھڑے ہو جائیں گے، مشکات والے چلے کے لیے. یہ چلا تو نقد ہی ہے، چلے میں جانے والے بھائی وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تشریف رکھیں بھائی. جلالین والے کھڑے ہو جائیں، اور بھائی اور بھائی اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو قبول فرمائے. تشریف رکھو بھائی. اس کے پیچھے کون سی جماعت ہے؟ سامسا والے کھڑے ہوئے، سامسا والے ویسے کھڑے ہوئے. تشریف رکھیں ماشاء اللہ. اس سے نیچے رابعہ والے کھڑے ہوئے ہیں، تشریف رکھیں. سانیہ والے، سالسہ والے، سالسہ والے کھڑے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ تشریف رکھیں. سانیہ والے، اور بھائی اور چھوٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھو بھائی. اولا والے، ماشاء اللہ بیٹھو. اس کے نیچے کو رہ گئے متوسطہ کے بڑے بچے، بڑے لڑکے سے گردان سے جو فارغ ہو رہے ہوں، متوسطہ سے جو کے جو بڑے ہوں، کوئی نہیں
گردان سے لڑکے فارغ ہو رہے ہیں.
بھائی مجھے دعا کے بعد نکلنا ہے، اس کو مسافت سے رکھیں، یہ اکرام نہیں بے اکرامی ہے، یہ ادب نہیں بے ادبی ہے. مسجد میں اس قسم کا اودھم مچ جاتا ہے، وہ نظم و ضبط ہماری زندگی کا حصہ ہے اور نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ اس دھما چوکڑی سے بچا جائے، اس اودھم سے بچا جائے. اور ویسے مجھے جلدی مجھے جانا ہے، جو بچے دورے سے فارغ ہو رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا علم کا سفر ختم ہو گیا، تو موت تک نہیں ختم ہوگی. موت تک چلتا رہتا ہے. اور ابھی تو آپ نے کچھ پڑھائی نہیں, اکثر تو سنا ہی ہے, بس سنا ہی ہے. ایک تو موت تک اس سے پڑھنے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا. اقرا اقرا دو دفعہ قرآن میں, پہلا امر اقرا, پھر اقرا, اور اس سے پہلے جو جبریل آئے تو انہوں نے بھی کہا اقرا اقرا اقرا. کتنا تکرار ہے پہلے موقع پر اقرا 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 اقرا. اور قراءت کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو سمجھ کے پڑھنا. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے جو لکھا ہے پڑھ دینا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ جو لغتن فرق ہے, تلاوت بھی پڑھنا اور قراءت بھی پڑھنا. تو قراءت اور تلاوت میں جو لغوی فرق ہے وہ یہ ہے, تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور قراءت کا مطلب ہوتا ہے ایسا پڑھنا جس میں لکھے ہوئے کی سمجھ پیدا ہو رہی ہو. بین سمجھے پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے. تو میرے عزیزو, ساری زندگی پڑھنے کو اپنا کام سمجھنا, پڑھتے رہنا, پڑھنے سے کبھی مستغنی نہ ہونا. پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں ایک حدیث روز یاد کیا کرو. ہمارے یہاں حدیث یاد کرنے کا نہ ذوق رہا نہ شوق رہا. مولانا قاسمی رحمت اللہ علیہ ابھی کے آدمی ہیں, کچھ پچھلی صدی کے نہیں, ابھی کے لوگ ہیں. بہت سے لوگ ان کے جنازے میں شریک یہاں بیٹھے ہوں. کتنی احادیث ان کو یاد. تو حدیث یاد کرنے کو رواج دو, فضائل کی بھی یاد کرو, مسائل کی بھی یاد کرو. بصیرت حاصل کرنے کے لیے, مناظرے کے لیے نہیں, بصیرت حاصل کرنے کے لیے. فضائل سے دل نرم ہوتا ہے, مسائل سے بصیرت پیدا ہوتی ہے. تو رفاق کی بھی یاد کرو, سنن کی بھی یاد کرو. اس طرح یاد کرو کہ محفوظ رہے. میری طرح نہیں, میں یاد کی, مجھے مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزاک خیر عطا فرمائے. میرا مشکات کا سال شروع ہونے والا تھا, میں چلے میں یہاں پہنچا اور یہاں میری تشکیل ہو گئی کالج مسٹر کالج. تو مولانا مجھے جانتے تھے, ریمنڈ کا طالب علم خدمت بھی, تو مجھ سے کہنے کہ کیا پڑھ رہے. میں نے کہا اس سال اب آئندہ سال مشکات شروع ہو. تو مجھ سے فرمانے لگے ایک حدیث روزانہ یاد کر لیا کرنا کتاب اور رفاق میں. وہ اس وقت جوش بھی تھا, جذبہ بھی تھا, جنون بھی تھا. تو وہ میں شروع ہو گیا لگا رہا. لیکن مجھ سے چند غلطیاں ہوں. ایک تو میں نے صحیح اور ضعیف میں تمیز نہ کی. تحقیق کے بغیر جو سامنے ہی پسند ہے یاد کر لی. اب میں بخاری کی ہے, اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ نہ حوالہ یاد کیا نہ سند یاد کیا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے, میں حدیث بیان کرتا ہوں پر مجھے پتہ نہیں ہے کس کتاب میں. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ ایک حدیث بیان کی, ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں صحیح ہے واقعی, مجھے پتہ جو نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد میں دیکھ رہا تھا تو بخاری میں وہ حدیث, میں نے کہا تیرا بلاؤ, بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں بخاری میں سے بیان کر رہا ہوں. تو مجھ سے دو غلطیاں, ایک میں صحیح و سقیم میں فرق نہ کیا, جو آیا یاد کر لیا, بتایا بھی نہیں تھا کسی نے. دوسرا میں نے سند و حوالے کی تحقیق نہ کی, ایسے ہی یاد کرتا گیا. تو اب کیا ہوا, میرے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا لیکن اس کی نہ سند تھی نہ حوالہ تھا, نہ اس کی صحت اور ضعف کا پتہ تھا. جب ہمارے